أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أحدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا صدق الله العلي العظيم. شب میلاد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، وہ تمام پیروان ولایت و امامت و تمام راہروان راہ حقیقت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. سنن الہی در قرآن حیات اجتماعی انسان کے لیے خداوند تعالیٰ نے جو قوانین مقرر فرمائے ہیں، موضوع بحث ہے ہماری، اور اس میں ہم نے سنت تغییر کو شروع کیا تھا. حیات اجتماعی انسان کے لیے بھی یہ سنت ہے، حیات فردی کے لیے بھی ہے، اور اصل نظام ہستی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت تغییر ہے کہ بحث جہان شناسی و جہان بینی میں تغییر در نظام ہستی، خصوصاً کائنات مادی و کائنات جسمانی میں قانون تغییر کی بحث کی ضرورت ہے، اور وہ علوم یا مباحث جن کا موضوع نفس انسان یا فرد ہے، وہاں تغییر حیات فردی انسان کے متعلق بحث ہے. اور اس بحث میں سنن الہی میں حیات اجتماعی انسان کے اندر تغییر قانون تغییر الہی زیر بحث ہے. جس طرح سے قرآن مجید میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حیات اجتماعی ہی کو موضوع قرار دے کر اس قانون کی طرف اشارہ کیا، سورہ رعد میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک کوئی قوم اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتی اس وقت تک خدا اس کے متعلق کسی قسم کی تغییر ایجاد نہیں کرتا. یہ اس پر موقوف ہے کہ حیات انسانی تغییر پذیر ہے، اجتماعی حیات انسانی تغییر پذیر ہے. اگر حیات اجتماعی تغییر پذیر نہ ہو، وہ صورت میں یہ بات سرے سے ہے ہی نہیں ہے کہ تغییر کا آغاز کہاں سے ہو، پہلے اللہ کی طرف سے ہو یا انسان کی طرف سے ہو. ممکن ہے انسان چاہے حیات اجتماعی اس کی متغیر ہو جائے، لیکن چونکہ ممکن نہیں ہے تغیر حیات میں آنا، اس لیے انسان کا ارادہ بھی مؤثر نہیں ہوگا. اور اگر ممکن نہ ہو، ارادہ الہی بھی ناممکنات کے بارے میں جاری نہیں ہوتا، ممکنات کے بارے میں ارادہ الہی جاری ہوتا ہے. ناممکنات ارادہ الہی سے باہر ہیں، باہر ہیں سے مراد یعنی ارادہ الہی کا متعلق واقع نہیں ہو سکتے. محالات، ممنوعات اور ناممکنات، چونکہ ان کی کوئی ہستی نہیں ہے، امکان نہیں ہے، اس وجہ سے متعلق قدرت و ارادہ الہی واقع نہیں ہو سکتے. حیات اجتماعی انسان میں تغییر ممکن ہے و بلکہ واقع ہوتی ہے، اور اس تغییر کا آغاز و اساس انسان ہے، خود قرآن مجید کے بقول کہ وہ عنوان علت تغییر آغاز اس کا انسان سے ہوتا ہے، حتی یغیرو ما بانفسہم، انسان خود پہلے بدلتے ہیں، تبدیلی لاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ امور ان کے جو متعلق ہیں ان کے وہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں، یعنی حالات ان کے بدل دیے جاتے ہیں۔ جیسے اشارہ ہوا تھا کہ تغییر انسان چونکہ اس کے اندر ہے کہ ما بانفسہم حتی یغیرو ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے نفوس میں تبدیلی نہیں لاتے، یا نفوس نہ کہیں انفس میں تبدیلی نہیں لاتے، اس وقت تک اللہ کی طرف سے کوئی تبدیلی ان کو عطا نہیں ہوتی، یا اللہ کی طرف سے کوئی تبدیلی انجام نہیں پاتی، وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ یغیرو ما بانفسہم، تغیر در انفس، اس کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے نفوس کے اندر جو کچھ ہے، انفس نفس کی جمع ہے، نفس سے مراد ذات انسان ہے، انسان کے اندر نفس انسان میں، جس طرح انسان جسم ہے قرآن کے بقول، ایک پہلو انسان کا جسمانی ہے اور ایک نفس یا روح کا پہلو ہے انسان کا، اور روح در حقیقت اصل ہے، نفس انسان اصل ہے، ارادہ نفس میں ہوتا ہے، نیت نفس میں ہوتی ہے، جسم میں نہیں ہوتی، علم نفس کے اندر ہوتا ہے اور خواہشات نفس کے اندر ہوتی ہیں، خواہشات نفس کے اندر، سب کچھ چیزیں نفس سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے حتی یغیرو ما بانفسہم، کہ جو کچھ انسان کے نفوس میں ہیں جب تک وہ نہ بدلے، اس وقت تک ان کے باہری بیرونی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی ان کے افکار میں تبدیلی آنی چاہیے، ان کے ارادوں میں تبدیلی آنی چاہیے، ان کی خواہشات میں تبدیلی آنی چاہیے، لوگوں کے عزائم میں تبدیلی آنی چاہیے، اور وہ بھی اجتماعی زندگی کے متعلق، نہ انفرادی زندگی کے بارے میں، اپنی اجتماعی زندگی کے متعلق ان کے افکار بدلیں، ان کے رجحانات بدلیں، ان کے ارادے بدلیں، ان کی نیتیں بدلیں، اس کے بعد بیرونی تبدیلی رونما ہوگی، یعنی ان کے بیرونی حالات بدلیں گے۔ مثلا اگر ہم پاکستانی معاشرے کو ہی مثال قرار دیں، پاکستانی معاشرے میں جو اس وقت ابتری ہے اور فساد ہے، ناموزونیت ہے، افراتفری ہے، لاقانونیت ہے، بے عدالتی ہے، کئی بیماریوں کا شکار ہے یہ معاشرہ، یہ حالات اس وقت بدلیں گے جب پہلے پاکستانی قوم کے افکار بدلیں، پہلے پاکستانی قوم کے رجحانات بدلیں، ارادے بدلیں، عزائم بدلیں، تمایلات بدلیں، اس کے خواہشات بدلیں اس کی، اور جب تک یہ مرحلہ اندرونی ان کے نفوس کے اندر تبدیلی رونما نہیں ہوتی، اس وقت تک باہر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی۔ طلاب عزیز کو ممکن ہے بعض کو یاد ہو کہ ہم نے انقلاب اسلامی کی بحث میں یہ نقطہ بیان کیا تھا انقلاب کے بارے میں، کہ اصل انقلاب کیا چیز ہوتی ہے۔ انقلاب بھی ایک اجتماعی تبدیلی کا نام ہے، یہی جس میں ہم بحث کر رہے ہیں ابھی، تغییرات اجتماعی یا تغییر اجتماعی، اس کا ایک مصداق انقلاب ہے۔ کسی بھی قوم کے اندر جب انقلاب رونما ہوتا ہے، وہ تغییر ہے، متغیر ہوئی ہے یہ قوم۔ انقلاب دوسری تغییرات سے مختلف ہے، چونکہ تبدیلیاں، اجتماعی تبدیلیاں مختلف ہیں، ان میں سے ایک خاص خصوصیات کی تبدیلی اگر رونما ہو تو اسے انقلاب کہا جاتا ہے، نہ ہر طرح کی تبدیلی کو۔ اس تبدیلی کے مرحلے میں اشارہ کیا تھا کہ انقلاب اس وقت فرد میں، یعنی انسان کے طور طریقوں میں، اعمال میں، اس وقت انقلاب آتا ہے، یا ایک انقلابی شخص اس وقت انقلابی کہلاتا ہے جب اس کے اندر کی دنیا بدلے، مطالعات کر کے انقلابی نہیں بنتا انسان، یا انقلابی معلومات سے کوئی انقلابی نہیں ہو جاتا جب تک اس کے اندر کی دنیا میں انقلاب برپا نہ ہو، جب تک اس کے اندر تبدیلی نہ آئے. مثلا آبا و اجداد کے جو رسوماتی طریقے ہیں، طور طریقے ہیں، روایات ہیں قدیم سے، اگر وہ انہی پر کاربند ہو، انہی کا معتقد ہو، اعتقاد و ایمان اس کا اس پر ہو، یہ انسان کبھی بھی انقلابی نہیں ہو سکتا. ہر چند انقلابی شعار لگائے، انقلابی تقریریں کرے، انقلابی پروگراموں میں جائے، انقلابی تنظیموں میں شریک ہو، چونکہ اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے. وہی جو سابقہ قدیمی ایک روش یا چیز تھی، اسی کے اوپر اس کا ایمان ہے، بس یہ انقلابی شمار نہیں ہوتا. یہ شخص اس کے اندر، نفس کے اندر تبدیلی نہیں ہے. بس انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا نفس بدلے. نفس سے مراد یعنی انسان کی ذہنیت بدلے، انسان کی سوچ بدلے، انسان کے افکار بدلیں، سوچنے کا طریقہ بدلے، نگاہ بدلے انسان کی، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان کے ارادے بدلتے ہیں. چونکہ ارادے افکار کے تابع ہوتے ہیں، جب افکار بدلتے ہیں تو ارادے تبدیل ہوتے ہیں انسان کے، جب ارادے بدلتے ہیں پھر اس کے بعد اقدامات انقلابی ہو جاتے ہیں، حرکات و سکنات انقلابی ہو جاتے ہیں. اور اس شعبے میں انقلاب جب رونما ہوتا ہے، پھر ہمیں اجتماعی سطح پر انقلاب محسوس ہوتا ہے. بہت سارے معاشروں کے اندر انقلابی شعار پہنچ جاتے ہیں، انقلابی علامتیں پہنچ جاتی ہیں، انقلابی سمبلز پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ انقلابی شمار نہیں ہوتے. ممکن ہے لوگ انقلاب سے بہت محبت بھی کرتے ہوں، وہ انقلاب کے حامی بھی ہوں. حامی انقلاب کے انقلابی ہونا ضروری نہیں ہے. جس طرح بہت سارے لوگ حامی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، کرکٹ کے حامی کرکٹر نہیں ہوتے ہمیشہ، جن کو بالکل کرکٹ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا وہ بھی کرکٹ کے حامی ہوتے ہیں. جنہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی ہوتی وہ پھر بھی اس کے حامی ہوتے ہیں. حمایت یعنی ایک قلبی رجحان ہے انسان کا کسی شے کی طرف. انقلاب کے حامی انقلابی ہونا ضروری نہیں ہے. انقلاب کے حامیوں میں ایک بڑی تعداد غیر انقلابی لوگوں کی ہوتی ہے، یعنی جن کی سوچ انقلابی نہیں ہوتی، جن کے راستے انقلابی نہیں ہوتے، جن کے ایمان انقلابی نہیں ہوتے، جن کے روشیں انقلابی نہیں ہوتی، جن کے راستے انقلابی نہیں ہوتے، جن کے اہداف و مقاصد انقلابی نہیں ہوتے، جن کے افکار انقلابی نہیں ہوتے، جن کے سوچنے کا طریقہ انقلابی نہیں ہوتا، یہ عموماً انقلاب کے حامی ہوتے ہیں لیکن انقلابی نہیں ہوتے. بس اس باس میں یہ نقطہ بیان ہوا تھا کہ انقلاب انسان کے اندر سے آغاز ہوتا ہے، پھر باہر منتقل ہوتا ہے. اور اگر باہر سے اندر انقلاب منتقل ہو، اس سے انسان حامی بنتا ہے، انقلابی نہیں بنتا، پہلے اندر بدلتا ہے. یہی قانون اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں بھی ہے. یعنی ایک معنی اس قانون کا یہ کیا گیا ہے کہ پہلے انسان کا اندر بدلے، نفس بدلے، نفس کے اندر افکار بدلے، رجحانات بدلے، ارادے بدلے، اور جیسے اس کے ارادے رجحانات ہوں گے ویسے ہی پھر خدا بھی اس کے ماحول میں تبدیلی لے آئے گا، اس کے حالات میں اللہ بھی اسی کے مناسب تبدیلی ایجاد کر دے گا جیسے ان کے افکار و ارادے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ایک معنی یہ کیا گیا ہے اس کا، ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ نہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نفس کے اندر کی فضا بدلے تو پھر باہر نفس کے انقلاب آتا ہے. اگرچہ یہ درست ہے اپنی جگہ پر، یہ قانون اگر یہ معنی کیا جائے 100% درست معنی ہے، اس میں کسی قسم کا احتمال خطا نہیں ہے کہ قانون ایسا ہی ہے، فردی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی. لیکن اس آیا سے مراد ایک معنی اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ انفس سے مراد یہ ہے کہ بذات خود، چونکہ نفس قرآن مجید میں کئی معنوں میں نفس کا لفظ یا اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یہ کسی اور باس میں اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ نفس کتنے معانی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے. ان معانی میں سے جو عمدہ معانی ہیں، ایک نفس سے مراد حقیقت ہے، نفس سے مراد ذات انسان ہے، اور نفس سے مراد ایک بذات خود ہے، جس کو اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں بذات خود. ہر زبان میں یہ لفظ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ شائبہ ہو کہ انسان نے یہ کام انجام دیا ہے. انسان جو کام انجام دیتا ہے دو طرح سے کرتا ہے، کچھ کام بذات خود کرتا ہے، کچھ کام دوسروں سے لے لیتا ہے، کرواتا ہے، اور جو کام دوسروں سے کرواتا ہے وہ بھی اسی کے کام ہوتے ہیں. مثلا عموماً حکومتیں جو کام ہوتے ہیں، حکومت نے یہ کر دیا، وہ حکومت نے نہیں کیا، کسی خاص ادارے نے یہ کام کیا ہے، لیکن چونکہ حکومت کے کہنے پر، حکومت کے حکم پر ہوا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں حاکم نے یہ کام کیا ہے. یا فرض کر لیں کہ عموماً یہ گھر کس نے بنایا ہے، مالک کا نام لیتے ہیں کہ مالک نے یہ گھر بنایا ہے، فلاں صاحب نے یہ گھر بنایا ہے، حالانکہ معمار نے گھر بنایا ہے، مالک نے نہیں بنایا. مالک نے پیسے دیے ہیں، اجرت دی ہے، اور بنانے والا انجینئر تھا، معمار تھا، کاریگر تھے، لیبر تھے، ان لوگوں نے گھر بنایا ہے. بس کوئی کام دو آدمیوں سے منسوب ہوتا ہے، یا کوئی کام جب انجام دیا جاتا ہے تو انسان دو طرح سے کرتا ہے، کبھی اس کو بنفس نفیس کرتا ہے، بذات خود کرتا ہے کسی واسطے کے بغیر، اور کبھی یہ کام انجام دیتا ہے انسان یا اس سے منسوب ہو جاتا ہے کسی واسطے کے ساتھ، کسی ذریعے سے یہ کام اس نے کیا ہے. مثلا عموماً آپ خط لکھتے ہیں کسی کو، کسی کو کہہ دیتے ہیں میری طرف سے یہ خط ان کو لکھ دینا، وہ یہ آپ کا خط شمار ہوتا ہے، آپ کا پیغام ہے، لیکن بذات خود آپ نے نہیں لکھا، بنفس نفیس یہ پیغام آپ نے نہیں دیا، آپ نے کسی ادارے میں کسی شخص کو کہہ دیا کہ وہ یہ پیغام دے دے. کچھ کام ہوتے ہیں جو بذات خود یا بنفس نفیس انسان کرتا ہے، اس تاکید کے لیے کہ یہ خود کیا ہے، بذات خود کیا ہے، اس کے لیے قرآن نے نفس کا لفظ استعمال کیا ہے. نفس ذات کے بارے میں بھی ہے، و نفس اس معنی میں بھی ہے کہ بذات خود یہ عمل کیا ہے، بنفس نفیس یہ عمل کیا ہے آپ نے. اس کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، فارسی میں، عربی میں، اور اردو میں، انگلش میں. انگلش میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ جیسا وہ ضمیر ہو اس کے مطابق اس کے لیے تاکید استعمال کی جاتی ہے. اگر کیا جائے مثلا اس نے یہ کام کیا ہے تو، یا وہ آیا ہے تو وہ پوچھتے ہیں وہ خود آیا ہے یا اس کا کوئی قاصد آیا ہے، تو یہاں پر اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ himself، یا میں نے خود یہ کام کیا ہے، myself. myself یا himself یا hisself، یہ تاکید جو استعمال ہوتی ہے سیلف کا لفظ، اس کا معنی نفس ہے، سیلف نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے، خود بذات خود. کوئی اگر یہ کام کرے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. مثلا گاڑی خریدی ہے فلاں، جس نے پیسے دیے ہیں عموماً اس کے نام ہوتا ہے کہ فلاں نے گاڑی خرید لی ہے، حالانکہ نہ وہ شو روم میں گیا ہے، نہ وہ کسی جگہ خریدنے گیا ہے، گاڑی دیکھنے بھی نہیں گیا، اس نے پیسے دیے ہیں، گاڑی بروکر لے کے اس کے گھر آ گیا ہے، اس سے منسوب ہوتی ہے کہ اس نے خود گاڑی خریدی ہے. لیکن جب پوچھا کہ خود خریدی ہے، نہ خود نہیں خریدی، کسی کو واسطہ قرار دیا ہے. اگر واسطہ نہ ہو، خود بذات خود یہ کام کیا ہو، اس وقت کہتے ہیں بھلے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، بنفس خود کیا ہے، بذات خود کیا ہے میں نے یہ کام. اب یہ محاورات کے اندر ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو، یعنی شاید بیسیوں دفعہ دن میں ہم خود اپنے بارے میں دوسروں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، بسا اوقات مجمل رہنے دیتے ہیں جہاں اس وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ بنفس خود کیا ہے، بذات خود کیا ہے، یہ کروایا ہے اپنی، مقصود اصل کام ہونا تھا ہو گیا ہے، لیکن جہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام آپ نے خود کیا ہے، مثلا فارم آپ نے خود بھرا ہے، کسی سے بھروا لیا ہے، بعض اوقات غرض نہیں ہوتی کسی سے بھروا لیا یا بھر لیا، مثلا آپ بینک میں جاتے ہیں، کسی اور ادارے میں جاتے ہیں، وہاں پر فارم بھرتے ہیں، تو انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ نے خود بھرا ہے یا کسی سے بھروا لیا ہے، انہیں بھرا ہوا فارم چاہیے، لہٰذا اس وقت آپ کو کہہ دیتے ہیں فارم جمع ہو گیا، پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کس نے کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ خود لکھنا ضروری ہے، پوچھتے ہیں آپ سے کہ خود بھرا ہے یہ کام آپ نے، خود کیا ہے، اگر آپ کہنا فلاں نے کیا تو واپس کر دیتے کہ خود کر کے لاؤ، ہمیں آپ کے ہاتھ کا کام چاہیے نہ کہ کام چاہیے، کام جہاں چاہیے ہو وہاں کوئی بھی کر دے، آپ کے نام پر یا آپ کے کہنے پر یا آپ کی طرف سے آپ کا وکیل کر دے، آپ کا دوست کر دے، آپ کا عزیز کر دے، کام جہاں مقصود ہو وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا، لیکن جہاں کام اور کام کرنے والا کس نے کیا ہے یہ دونوں مقصود ہوں، وہاں یہ تاکید ضرور آتی ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، خود کیا ہے آپ نے، اگر آپ کہیں نا میں نے خود نہیں کیا، وہ بس خود کر کے لاؤ، آپ کسی کا کیا ہوا قبول نہیں ہے، اس تاکید کے لیے عربی زبان میں لفظ نفس استعمال ہوتا ہے، بنفس سے آپ کافی ادبیات میں اس کی کافی مثالیں ہیں، یہ عربی ادب کے اندر مفصل باس ہے کہ نفس سے ہی نفس کا لفظ بسا اوقات ضمیر کے ساتھ بسا اوقات بغیر ضمیر کے تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا بنفس ہی بنفس ہا یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جاءنی فلانن بنفس ہی خود آیا، خود چل کر آیا میرے پاس، مثلا ابھی الیکشن کے دن ہیں، بہت سارے علاقوں کے اندر کینڈیڈیٹ خود چل کے جائے گا، بہت ساری جگہوں پر اپنے نمائندے بھیج دے گا، تو وہ لوگ جہاں خود چل کے جائے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ خود چل کے آیا ہمارے پاس، خود ہمارے گھر آیا، ہمارے پاس آ کے اس نے ووٹ مانگے، اس کو عربی زبان میں نفس لفظ نفس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، بس نفس ذات انسان کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، حقیقت کے بارے میں بھی قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے، اور کئی معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور ایک معنی نفس کا تاکید ہے، یعنی خود خود کے معنی میں ہے، یا جیسے کہا اس کو دوسری انگلش زبان میں کہتے ہیں سیلف کے نام سے، اس کو کہتے ہیں مائی سیلف، ہز سیلف، ہم سیلف، یور سیلف، خود کیا ہے، تم نے خود کیا ہے، اس نے خود کیا ہے، میں نے خود کیا ہے، اگر آپ عربی زبان میں کہیں تو کیا کہیں گے، میں نے خود کیا، مائی سیلف کو بنفسی، انا بنفسی، میں نے خود کیا ہے، اگر آپ یہ کہیں یور سیلف، تم نے خود کیا ہے، تو کیا کہیں گے، انت بنفسک، تو نے خود کیا ہے یہ کام، یہاں ذات مراد نہیں ہے بدن کے مقابلے میں، نفس روح مراد نہیں ہے یہاں پر، اس سے مراد یہ نہیں کہ انت بنفسک یعنی تیرے نفس نے تیری روح نے کیا ہے، تیرے جسم نے یہ کام نہیں کیا، یہاں روح ذات مراد نہیں ہے، یہاں بذات خود مراد ہے، بنفس خود مراد ہے، یہاں محاورتاً استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اس بنیاد پر اگر یہ مراد ہو یہاں قرآن مجید میں ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ خدا کسی قوم کے متعلق کوئی کام یا امر نہیں بدلتا، حالات نہیں بدلتا، جب تک بذات خود وہ قوم تبدیل نہ ہو، بنفس خود وہ قوم تبدیل نہ ہو، یا اس کا اردو معنی کریں یعنی جب تک وہ قوم ہم سیلف یا دیر سیلف جب تک تبدیل نہ ہو، خدا اس وقت ان کے کسی چیز کو نہیں بدلتا، انہیں خود بدلنا ہوگا، بذات خود بدلنا ہوگا، بجائے خود بدلنا ہوگا، بنفس خود بدلنا ہوگا، یعنی اپنے ہاتھوں سے یہ تبدیلی کا آغاز کرنا ہوگا، نہ واسطوں سے۔ تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ پہلا معنی بھی عرض کیا تھا، بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کا خدشہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر یہ ہو، بہت لطیف معنی ہے، یہ دقیق و لطیف ظرافت آ جاتی ہے اس معنی میں، وہ یہ کہ پھر پاکستانی معاشرے کی مثال دیتے ہیں ہم، مثلا پاکستانی معاشرے میں اس کو بدلنا ہے، قانون الہی کے مطابق پہلے خود قوم بدلے گی، پھر خدا اس قوم کے دیگر امور بدل دے گا، پہلے قوم بدلے۔ قوم کا بدلنا دو طرح سے ہے، ایک بدلنا یہ ہے کہ عالمی ادارے آ کر پاکستان کے حالات بدل دیں، دوسری قومیں آ کر پاکستان کے حالات بدل دیں، پڑوسی آ کر پاکستان کے حالات بدل دیں، یا جس طرح پاکستان کے فرینڈز ہیں، ایک اصطلاح ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے فرینڈز، ایسے ممالک جن کو پاکستان کے دوست ممالک کہا جاتا ہے، جو ہر دشمن سے بدتر ہیں۔ پاکستان کے دوست ممالک، ان میں امریکہ سر فہرست ہے، سب سے بڑا دوست پاکستان کا، پھر اس کے بعد یورپی ممالک ہیں، سب سے بڑے دوست پاکستان کے، اور پھر عربی ممالک ہیں پاکستان کے دوست، سعودی عرب جس نے آگ لگائی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، یہ سب دوست ہیں پاکستان کے۔ اب اگر یہ دوست ہوں تو اب پاکستان کے دشمن کون ہیں؟ اگر یہ دوست ہیں پاکستان کے، پھر دشمن پاکستان کا کون ہے؟ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں پاکستان کے، لیکن انہیں دوست کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے امور میں ان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، پاکستان کے دوست ممالک کا۔ مثلا آپ توجہ کریں کہ پاکستان کے متعلقہ کوئی چیز بھی ہو، اس میں پاکستانیوں سے بڑھ کر ان ممالک کا ہاتھ ہے، یا ان کا اختیار ہے، ان کا اختیار زیادہ ہے پاکستانی امور کے بارے میں، پاکستان کے داخلہ امور کے بارے میں، پاکستان کے خارجہ امور کے بارے میں، پاکستان کے دیگر شعبوں کے بارے میں۔ مثلا ایک تازہ ترین جو خبر ہے، جو انہوں نے عام نہیں کی، ابھی آؤٹ نہیں کی پاکستانیوں نے یہ خبر، لیکن دو روز قبل کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے رسماً باقاعدہ سرکاری طور پر امریکہ سے تقاضا کیا ہے کہ پاکستانی سرحدوں کی امریکی فوج حفاظت کرے، پاکستانی سرحدوں کی امریکی فوج حفاظت کرے، چونکہ سب سے لمبی سرحد افغانستان کے ساتھ ہے، بس باقاعدہ طور پر رسمی سرکاری درخواست ہے کہ امریکہ پاکستانی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ اب اسی طرح پاکستان کی معیشت کے لیے پالیسی بنائیں، یہ سرکاری تقاضے ہیں ان کے، پاکستان کی معیشت سدھارنے کے لیے عالمی ادارے یا امریکی ادارے یا یورپین ادارے یہ آ کر پالیسی بنائیں، اور بناتے ہیں، واقعاً بناتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ پاکستان کی قوم کے اندر انقلاب آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، لیکن کیسے آ رہی ہے؟ دوسری قومیں آ کر پاکستان کے ساتھ تعاون کریں، یا نہ، ان کے بجائے، پاکستانیوں کے بجائے وہ آ کر ان کے ملکی امور، ان کی اجتماعی حیات، سوشل حیات کو وہ آ کر سنواریں، ان کی سیاست کو، ان کے دفاع کو، ان کی تجارت کو، ان کے تعلیمی شعبوں کو۔ مثلا تعلیم، پاکستان کا تعلیمی نظام، یہ باقاعدہ طور پر غیر ملکی عالمی اداروں یا حکومتوں کے اختیار میں باقاعدہ طور پر سونپ دیا گیا ہے، تعلیمی ادارے مکمل طور پر۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی آیت کا یہ ترجمہ کریں ہم، کہ خدا کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اگر اس کا معنی یہ کریں کہ جب تک کوئی قوم بذات خود تبدیل نہیں ہوتی، جب تک بنفس خود تبدیل نہیں ہوتے، اور ان کی جگہ بے شک تبدیلیاں آ جائیں گی، لیکن یہ تبدیلیاں ان کی لائی ہوئی نہ ہوں، کسی اور کی لائی ہوئی ہوں، خدا ان کے حالات نہیں بدلے گا۔ بے شک آ جائیں، مثبت تبدیلیاں آ جائیں، مثلا پاکستان کی معیشت بہت اچھی ہو جائے، لیکن ورلڈ بینک کی وجہ سے، آئی ایم ایف کی وجہ سے، اور عالمی اداروں کی وجہ سے، امریکی قرضے کی وجہ سے، یورپی قرضوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت یا بیرونی سرمایہ کاری کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بہت اچھی ہو جائے، جس طرح پرویز مشرف کے زمانے میں اب یہ کام ہوا. کیا ہوا کہ جتنے سرمایہ دار تھے بڑے بڑے سٹے باز، ان کو بہت درآمد شروع ہو گئی امپورٹ ایکسپورٹ کے ذریعے سے، اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے سے، اور مختلف اور اقتصادی بہانوں سے. پبلک کو کچھ بھی نہیں ملا، لیکن سرمایہ داروں کو بہت کچھ نصیب ہوا. بہت خوش تھے سرمایہ دار پرویز مشرف کے زمانے میں، چونکہ بیرونی مداخلت سے ایسی معیشت بنی کہ جس میں سرمایہ داروں کے لیے بہت میدان ہموار ہوا. اور وہ اکثر حوالے بھی یہی دیتے تھے، پاکستان کی معیشت بہت اچھی ہے، اسٹاک ایکسچینج کا حوالہ دیتے تھے کہ یہ دیکھو اسٹاک ایکسچینج میں انڈیکس کتنے اوپر جا رہے ہیں، جبکہ لوگوں کے گھروں میں کچھ بھی نہیں تھا، ان کی ہنڈیوں میں بہتری نہیں آئی، ان کے چولہوں میں بہتری نہیں آئی، ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں جا رہا تھا، ان کے گھر ویسے ہی تھے یا بدتر ہوتے جا رہے تھے. لیکن یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس شعبے میں تبدیلی آ رہی ہے دوسروں کی مداخلت سے. یا اس وقت یورپی زون میں، یورو زون میں بحران ہے، اقتصادی بحران ہے، سخت اقتصادی بحران ہے، اس وقت تباہی کا شکار ہے، بالکل تباہی کے دہانے پہ یورو زون پہنچ چکا ہے اقتصادی طور پر. اور ایک عجیب ان کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، کوہرام برپا ہے کہ کسی طرح بچایا جائے یورو کی یا یورو زون کی معیشت کو بچایا جائے. یونان تباہ ہو چکا ہے، اسپین تباہ ہو چکا ہے، اٹلی تباہ ہو چکا ہے، اب برطانیہ کی باری ہے. اس وقت برطانیہ سب سے زیادہ نازک حالت میں ہے، اور اسی طرح پیچھے فرانس، اور فرانس میں تمام کمپنیاں بند کی جا رہی ہیں، ایئر لائنیں اپنے ہزاروں کارکنوں کو نکال رہے ہیں، موٹر کمپنیاں ہزاروں نکال رہے ہیں، ریلوے والے نکال رہے ہیں، سب کے سب اپنے لیبرز کو نکال رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تنخواہ دینے کے لیے، بینک دیوالیہ ہو رہے ہیں. ان معیشتوں کو بچانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، مثلا یورپی یونین کوششیں کر رہی ہے ان ممالک کو بچائیں، یونان کی معیشت کو بچائیں، اسپین کی معیشت کو بچائیں. کس طرح سے بچائیں؟ دو پالیسیاں ہیں ان کی، ایک یہ کہ یورپی یونین ان کو قرضے دے، یا بینک، عالمی بینک ان کو قرضے دیں، اور قرضے لے کر اپنی معیشت کو بچائیں، سہارا دیں. ایک یہ ہے کہ نہ، بلکہ اپنے خرچے کم کریں، نہ کہ باہر سے قرضے لیں، خرچے کم کریں، قرضے لینے کے بجائے خرچے کم کریں. جیسے اس دن بھی اصطلاح استعمال کی تھی، یعنی اقتصادی ریاضت شروع کریں آپ. اقتصادی ریاضت سے مراد یعنی خرچے آپ اپنی بالکل نہ ہونے کے برابر کر دیں، تاکہ ملکی معیشت پر بوجھ ہلکا ہو جائے. اگر بیرونی ادارے کامیاب ہو جاتے ہیں ان ممالک کی معیشت کو سہارا دینے میں، اور بچ جاتی ہیں ان ممالک کی معیشتیں، خوب تبدیلی آ جائے گی. ممکن ہے سہارا مل جائے، بچ جائیں، لیکن یہ بچاؤ ان لوگوں، ان حکومتوں کی اپنی کارکردگی شمار نہیں ہوگی، ان قوموں کی اپنی کارکردگی شمار نہیں ہوگی، اس کے اندر موجود اقتصادی ماہرین کی کارکردگی شمار نہیں ہوگی. یہ باہر والوں نے آ کر تمہیں سہارا دیا ہے، یہ تبدیلی باہر والوں کی وجہ سے آئی ہے. اور اگر دوسروں کی مداخلت سے یا دوسروں کی دخالت سے کسی قوم کے اندر کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے، یہ باعث نہیں بنتی کہ خدا بھی اس قوم کے حالات بدل دے، کیونکہ یہ بیرونی مداخلت سے ہوا ہے، دوسروں کا فعل شمار ہوتا ہے، تمہارا اپنا نہیں ہے. جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ خدا اس قوم کے حالات بدلتا ہے جو خود اپنے حالات بدلتے ہیں، جو خود بذات خود بدلتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خود بدلنا ضروری ہے. اس لیے پاکستان اگر بیرونی امداد سے، بیرونی تعاون سے اگر اس کے حالات بدل بھی جائیں یا اس میں کوئی تبدیلی آ بھی جائے، یہ سنت الہی کا مصداق نہیں ہے اس معنی کی روشنی میں، چونکہ خود انہوں نے کوئی تبدیلی ایجاد نہیں کی. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ اس سنت الہی کو امم اسلامیہ کے لیے بہت سادہ طریقے سے بیان کرتے تھے. یہ امام کی خوبی تھی کہ بہت سادہ ترین طریقوں سے پیچیدہ ترین مطالب قرآنی و دینی و عقلی و فلسفی و عرفانی بہت سادہ زبان میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے تھے. چونکہ اصطلاحات استعمال نہیں کرتے تھے, عالمانہ اصطلاحات, طالب علمانہ اصطلاحات, ان اصطلاحات سے ہٹ کر سادہ طریقے سے بیان کرتے. یہ نقطہ امام نے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے, مسلسل بیان کیا ہے کہ تمام مسلمان قومیں و حتیٰ تمام عالمی قومیں وہ اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی آ کر ان کے حالات بدلے گا, وہ خود اپنے حالات بدلیں, اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی ان کے حالات بدلے گا. اپنی مثال دیتے تھے کہ جس طرح ملت ایران نے کسی کی مدد سے اپنے حالات نہیں بدلے, کسی کا سہارا لے کر تبدیلی ایجاد نہیں کی, خود بدلے ہیں. یعنی جو تبدیلی آئی ہے بنفس سے خود آئی ہے, بذات خود ان کے اندر تبدیلی آئی ہے, کسی کی پارسل کردہ نہیں تھی, کسی کی باہر سے برآمد یا درآمد شدہ تبدیلی نہیں تھی, ایک تبدیلی تھی جو امت اور قوم کے ہاتھوں سے انجام پائی. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے ہاتھوں سے بذات خود بنفس خود بدلتی ہے, خدا بھی اس کو بدل دیتا ہے, خدا بھی اس کے حالات بدل دیتا ہے. لیکن اگر کوئی قوم بدل بھی جائے بار فرض, یعنی اس کے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں, لیکن دوسروں کی وجہ سے نہ خود اس کی وجہ سے, اس قوم کو خدا نہیں بدلتا, بلکہ بیرونی مداخلت سے جو تبدیلیاں آتی ہیں شاید اس کے زیادہ ابتری کا باعث بنے. پس دو معنی ہو گئے اس آیہ مجیدہ کے, دونوں درست معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ جو اکثر علماء نے یہی معنی کیا ہے, مرحوم شہید صدر نے بھی یہی معنی کیا ہے اس آیت کا, کہ خداوند تبارک و تعالی ہر امت یا ہر ملت کے حالات اس وقت بدلتا ہے جب اس ملت کے اندر تبدیلی آتی ہے, اس کے بیرونی مسائل میں تبدیلی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس وقت آتی ہے جب تک اس کے نفوس میں تبدیلی نہ آ جائے. نفوس میں تبدیلی سے مراد جب تک اس کے افکار نہ بدل جائیں, جب اس کی ذہنیتیں جب نہ بدل جائیں, اس کے سوچنے کا انداز جب تک نہ بدلے, اور اس کے عقائد جب تک نہ بدلیں, ایمان جب تک نہ بدلے, ارادے جب تک نہ بدلیں, عزائم جب تک نہ بدلیں, رجحانات جب تک نہ بدلیں, جو نفوس کے اندر کی چیز ہے, اس وقت تک نفوس سے باہر یعنی ماحول, اجتماع, سوسائٹی میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی. سوسائٹی میں اس وقت تبدیلی رونما ہوتی ہے جب نفوس کے اندر تبدیلی رونما ہو. عرض کیا کہ بہت عمدہ معنی ہے, دقیق معنی ہوا, صحیح معنی ہے. لیکن دوسرا معنی یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اس وقت تبدیلی لاتا ہے کسی قوم کے حالات کے اندر کہ جب تبدیلی کا آغاز خود اس قوم سے ہو, اور وہ بھی بدست خود قوم ہو, بذات خود وہ بدلیں, بجائے خود وہ بدلیں. جب تک وہ خود نہیں بدلتے اس وقت تک خدا انہیں نہیں بدلتا. کیا عرض کیا, یہ لطیف معنی ہے, اس معنی کے اندر ظرافت زیادہ, ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں, دونوں لازم و ملزوم ہیں, یعنی ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں دونوں معانی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیا دونوں معانی کی طرف ناظر ہے. بے معنی کہ کسی قوم کے جب تک افکار نہیں بدلتے, نظریات نہیں بدلتے, اس کی فکری راہیں جب تک نہیں بدلتی, اس وقت تک اس کے بیرونی حالات تبدیل نہیں ہوتے. جس طرح ہم پاکستانی مصر ہیں کہ افکار نہ بدلیں, نظریات نہ بدلیں, آئیڈیالوجی نہ بدلیں, ارادے نہ بدلیں, ذہنیتیں نہ بدلیں, سوچنے کا انداز نہ بدلیں, حالات بدل جائیں. ہم یہ حالات کب بدلتے ہیں, یعنی یہ تبدیلی جو پاکستانی چاہتے ہیں یہ کب ہوتی ہے, یہ علاؤالدین کے چراغ سے ہوتی ہے. یعنی افسانہ, یعنی کہانی, یعنی تخیل. علاؤالدین کا چراغ کہانی ہے, سنی ہوئی ہے نا کہ کسی کے ہاتھ میں ایک پرانا چراغ لگا, اس نے اس کو لے کر اوپر گرد و غبار بیٹھا ہوا تھا, اس نے جاڑا پھونکا صاف کیا, اور وہ جادو کا چراغ تھا. جب اس کو صاف کیا تو ایک دیو یا دیو کہتے ہیں اس کو, یا بھوت کہیں, ایک بہت بڑا دیو ہیکل بھوت وہاں حاضر ہوا, اور اس نے اس کو کہا کہ ارباب بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، یہ ڈر گیا پہلے علاء الدین، پھر اس نے دیکھا کہ یہ جو میری خواہش ہے پوری کرے، پھر اس کے بعد اس نے خواہش کرنا شروع کی کہ پہلے میری شادی کراؤ، پھر اس کے بعد کہا پھر میرے لیے گھر بناؤ، یا پہلے گھر بناؤ پھر شادی کراؤ، خوب جو کچھ اس نے کہا وہ دیو اس کی خواہشات ساری پوری کرتا گیا۔ علاء الدین کا چراغ، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ذہنیت بدلے بغیر، فکر بدلے بغیر، افکار بدلے بغیر، آئیڈیالوجی بدلے بغیر، ذہنیتوں کی تبدیلی کے بغیر، سوچ کا انداز بدلے بغیر پاکستان بدل جائے، پاکستانی قوم بدل جائے، پاکستان کا شیعہ بدل جائے، یہ کہانی ہے، افسانہ ہے، نہ ہونے والی بات ہے۔ کہ جب تک آپ کا اندر نہیں بدلتا، اس وقت ہم سب پاکستانی اس بات کے معتقد ہیں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، یا شیعہ و سنی کی تقسیم سے باہر سیکولر پاکستانی ہوں، سب ایک ہی طریقے سے تبدیلی جاتے ہیں علاء الدین کے چراغ سے۔ الیکشن ہو، اس میں دیو سارے انتخاب ہوں، اور یہ دیو آ کر پاکستان کی تقدیر بدل دیں، اس پارٹی کے دیو ہوں یا اس پارٹی کے دیو ہوں، اس پارٹی کے بھوت ہوں یا اس پارٹی کے بھوت ہوں۔ اب علاء الدین کا جو چراغ تھا، اس کا بھوت بڑا امانت دار تھا کہ وہ خزانے سارے علاء الدین کو لا کے دے دیتا تھا، لیکن پاکستانی قوم کے جو بھوت ہیں ان کی مشکل یہ ہے کہ یہ خزانے سارے خود کھا جاتے ہیں، قوم کو کچھ بھی نہیں دیتے، حالانکہ چراغ رگڑا اس قوم نے ہے، لیکن وہ دیو ساری جلیبیاں خود کھا جاتا ہے، اس تک کچھ بھی نہیں پہنچاتا، یہ بیچاری رال ٹپکتی رہ جاتی ہے۔ یہ تبدیلی کا قانون نہیں ہے کہ کوئی قوم بدلے بغیر، اندر اپنے اندرون کو بدلے بغیر بیرونی حالات اس کے بدل جائیں۔ عموماً شیعہ کے حالات کب بدلیں گے، اس قوم کے حالات کب بدلیں گے، اس کے کیا ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں بدلیں گے، کیونکہ یہ قوم خود بدلنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ جو عقائد و جو آراء و جو نظریات و جو تھیوری و جو آئیڈیالوجی اس کے آبا کی تھی، وہی اس کی بھی ہے، اس کی نسلوں کی بھی ہے، یہ بھی اسی طرح سے چاہتے ہیں، جو کچھ وہ چاہتے تھے یہی کچھ ہے یہ بھی چاہتے ہیں۔ وہ ہزار نسلیں بھی گزر جائیں اور یہی سوچیں، یہی افکار، یہی طریقے رہیں، کوئی ذرا برابر، سوئی برابر حالات بدلیں گے نہیں، بدتر ضرور ہوں گے، بہتری کی طرف نہیں تبدیلی آئے گی۔ اور برفرض اگر بدلنا بھی چاہتے ہیں، اگر شیعہ اس ذہنیت کے ساتھ بیٹھے ہوں کہ باہر سے کوئی آ کر ہمارے حالات بدل دے گا، جیسا کہ آغاز انقلاب سے ایک توقع شیعوں کے اندر یہ پیدا ہوئی تھی کہ ایرانی آئیں گے ہمارے حالات بدل دیں گے، امام خمینی بدلیں گے، رہبر بدلیں گے، ایرانی بدلیں گے، کہتے بھی تھے بسا اوقات ایرانیوں سے کہو کچھ کریں ہمارے لیے، وہ کیا کریں آپ کے لیے، اتنے چلو کباب تو کھلا رہے ہیں آپ کو، اور کیا کریں آپ کے لیے، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ امام خمینی نے فرمایا ہوا تھا کہ آپ کو خود بدلنا ہوگا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کے لیے، اور یہ جملہ تکلفانہ نہیں تھا امام کا، یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، آپ کو خود اپنے حالات بدلنے ہوں گے۔ بس آپ کو دو قسم کی تبدیلیاں لانا ہوں گی، ایک اپنے اندر بدلنا ہوگا، اپنے اندرون و نفوس کو بدلنا ہوگا، اور ایک یہ تبدیلی آپ کے اپنے ہاتھوں سے آنی چاہیے، بذات خود آپ کے اندر یہ تبدیلی آئے، نہ بدست دیگران، یہ تبدیلی اندر واسطوں کے ذریعے سے یہ تبدیلی آپ کے اندر آئے۔ مثلا ہم کسی قوم کو ٹھیکے پہ دے کے کوئی کام کروا لیں اور اس کے بعد کہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیکے پہ کروائے ہوئے کام ان سے کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ مثلا ٹھیکے پہ ریلی نکلوا لیں، ٹھیکے پہ آپ اجتماع کرا لیں، ٹھیکے پہ آپ کتابیں لکھوا لیں، ٹھیکے پہ شعار کروا لیں، ٹھیکے پہ سارے کام کروا لیں، ہو جاتے ہیں، وہ پاکستان میں لیبر ہر کام کے لیے ملتے ہیں، اس وقت باقاعدہ کمپنیاں موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو جن کے رشتہ دار عزیز نہیں ہیں، ان کا کوئی مر جائے جنازے میں رونے کے لیے باقاعدہ کمپنیاں موجود ہیں، انہوں نے افراد ٹرین کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی مر گیا ہے، آپ کے عزیز رشتہ دار نہیں ہیں، تنہا ہیں، تو آپ ان کو ٹھیکہ دیں، عورتیں بھی آئیں گی، مرد بھی آئیں گے، اور وہ اتنا روئیں گے کہ حیران ہو جائیں گے، سگی بہنوں کی طرح، وہ ماں کی طرح وہ عورتیں رو رہی ہوں گی، کیونکہ ہر ایک کو انہوں نے 500 روپیہ 1000 روپیہ ملنا دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح شادی میں آئیں گے، آپ کی شادی میں بہترین سوٹ پہن کے آئیں گے، گلدستے لے کر آئیں گے، شریک ہوں گے، بڑے قریبی رشتہ داروں کی طرح، دل سوز رشتہ داروں کی طرح، پیسے لیے ہوئے انہوں نے آ کر شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، جو بڑے بڑے جناز، چونکہ جنازوں میں کمپٹیشن ہے کہ ہمارے بابا کے جنازے میں یا ہمارے بھائی کے جنازے میں کتنے لوگ ہوں، وہ رقابت ہے نا اس میں بھی. کسی نے کہا ہمارے یہاں مثلا 1000 تھے، دوسرا کی کوشش ہوتی ہے کہ جب ہمارے پپا مریں گے تو 1500 ہوگا جنازہ. وہ پپا کے 1500 رشتے دار کہاں سے لو گے اتنے کے؟ تو وہ تو جان پہچان نہیں سی، اس لیے کہ کمپنی سے کہیں گے وہ 1500 رشتے دار لے آئیں گے ٹھیکے پر، ہیں باقاعدہ ہیں، اس وقت ہر ملک کے اندر ہیں، یہ کمپنیاں موجود ہیں جو یہ کام کرتی ہیں. خوب ٹھیکے پہ رلا لیں، ٹھیکے پہ ہنسا لیں. اس وقت عزاداری جو ہوتی ہے، مثلا آپ دیکھیں واقعاً یہ عزاداری وہ ہے جو سید الشہداء علیہ السلام نے یا حضرت زینب نے شروع کی تھی. پیسے دے کے آپ ماتم کرا لیں، پیسے دے کے مجلس پڑھا دیں، پیسے دے کے خطیب بلا لیں. 1,00,000 روپیہ پر مجلس سے خطیب لیتا ہے ایک مجلس، اور وہ آ کے اس مصائب پڑھتا ہے اور کوہرام برپا ہو جاتا ہے. اب یہ کوہرام کیا پہنچا، یہ کوہرام جنت پہنچائے گا آدمی کو؟ یہ گریہ کہ جہاں پر پڑھنے والا، رلانے والا، رلانے کے امام حسین کے تیروں کا ذکر پر تیر 10,000 روپیہ لے رہا ہے، ہر زخم کے بدلے 5,000 روپیہ وصول کرتا ہے. اب اس مصائب سے کیا کوہرام برپا ہوگا؟ مصائب اہل بیت ذکر کرتے ہیں، ہر منزل شام کی ذکر کرتے ہیں، ہر منزل کے بارے میں 50,000 روپیہ وصول کرتا ہے، اتنی منزلیں پڑی ہیں، اتنے پیسے دو تم مجھے. وہ کیا ہوگا ان عزاداریوں سے، ان ٹھیکے کی عزاداریوں سے، ٹھیکے کی نمازیں، ٹھیکے کی نمازوں سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ غرض یہ کہ جب تک ایک قوم خود بذات خود بجائے خود بنفس خود ہمسیلف دیر سیلف جب تک نہیں بدلتی، اس وقت تک خدا اس قوم کے حالات کو نہیں بدلے گا. اور دوسرے معنی کے مطابق کہ جب تک انقلاب و تبدیلی ان کے اندر سے شروع نہیں ہوتی، چونکہ باہر تبدیلی ان کے بس میں نہیں ہے، باہر اللہ نے ایجاد کرنی ہے، انہوں نے اپنے اندر تبدیلی ایجاد کرنی ہے. تم اپنے اندر بدلو، خدا باہر ویسا ہی بنا دے گا جیسے آپ کے اندر کی دنیا ہے. اس وقت بیرونی حالات پاکستان کے کیسے ہیں؟ جیسے ہمارے نفسانی اندرونی حالات ہیں. یعنی پاکستان کے باہر بھی لوڈ شیڈنگ ہے اور ہمارے نفوس میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے، بالکل ایک جیسا ماحول ہے اندر اور باہر. جو کرپشن باہر ہے اتنی کرپشن نفوس کے اندر ہے، جو فساد باہر ہے اتنا فساد اندر ہے، جتنی سستی باہر ہے اتنی سستی اندر ہے، جتنی دو نمبری باہر ہے اتنی دو نمبری اندر ہے. چونکہ نفوس کے اندر اور نفوس سے باہر معاشرے کے اندر جو حالات ہیں، قرآن فرماتے ہیں ان میں ہمیشہ تناسب ہوتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ قوم کے اندرونی احوال پاک ہوں اور بیرونی حالتیں ناپاک ہوں، نہ. اگر نفوس اندر سے تم نے پاک کر لیے، خدا تمہارا بیرونی ماحول بھی پاک کر دے گا. اگر تمہارے اندرونی ذہنیتیں ہی ناپاک ہیں، خوب تمہارے بیرونی حالات بھی ناپاک ہوں گے. کتنی سو نیتیں ہیں، ان سیاستدانوں کے حالات دیکھ لیں، کس قدر کھل کے نفوس کی ناپاکی کا اپنا مظاہرہ کرتے ہیں اور چھپاتے بھی نہیں ہیں، شرماتے بھی نہیں ہیں. اقتدار کے لیے، اپنی خواہشات و مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر فساد و ہر جرم انجام دینے کے لیے تیار ہیں. خب جب اندر ان کے اتنی ناپاکی ہے، تو باہر کیسے ماحول ہو اس ملک کے اندر یا اس قوم کے اندر؟ بس اللہ کے قانون کے مطابق تبدیلی اس وقت رونما ہوتی ہے جب یہ نفس سے شروع ہو. خب یہ قرآنی مفہوم عرض کیا آپ کی خدمت میں، چونکہ یہ موضوع اشارہ کیا تھا کہ قرآن نے بہت اہمیت دی ہے انسان کی اجتماعی زندگی، انسان کی اجتماعی زندگی کے اصول، اجتماعی زندگی کے قوانین، ضابطے اور سنن کو. ہم نے اتنی ہی لاپرواہی برتی ہے ان اجتماعی زندگی کے متعلق بھی اور ان کے اصولوں اور قوانین کے متعلق بھی. قرآن شناسی و دین شناسی کے مرحلے میں ہم قرآن پڑھتے ہیں کسی طرح جنت چلے جائیں اور جنت میں بھی حور تک جا پہنچیں، بس یہ قرآن ذریعہ ہے ہمیں یہاں تک پہنچانے کا. قرآن کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے، بنانے کے لیے منشور کے طور پر نہیں پڑھتے کہ قرآن اصول ہے، ہدایت ہے، ہم پڑھیں اپنے اندرونی و بیرونی حالات کے لیے، انفرادی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح کے لیے پڑھیں. کس کس نے آج تک قرآن اس غرض سے پڑھا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تاکہ قرآن سے کوئی ضابطہ مل جائے جس سے پاکستان کے حالات سدھر جائیں؟ سوائے علامہ اقبال کے کس نے قرآن اس نیت سے پڑھا ہے؟ سوائے علامہ اقبال کے حافظ اتنے موجود ہیں، ملینز حافظ قرآن میں موجود، پاکستان میں موجود ہیں، شاید دنیا میں سب سے زیادہ حافظ پاکستان میں ہوں گے اگر مبالغہ نہ ہو تناسب کے لحاظ سے، اور مفسر موجود ہیں، قاری موجود ہیں، ہر طرح کے، لیکن کس نے قرآن کو اس دید سے پڑھا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے پاکستان کی اصلاح ہو جائے؟ آیا قرآن میں کوئی ضابطہ ہے پاکستان کے حالات کو بنانے کے لیے، سدھارنے کے لیے، یا نہیں ہے؟ لاپرواہی برتی ہے، اتنی ہی لاپرواہی برتی ہے، لیکن دوسروں نے ان موضوعات پر خوب کام کیا ہے جتنی ہم نے لاپرواہی برتی ہے، جبکہ قرآن میں یہ ہدایت موجود ہے اور ہم نے لاپرواہی برتی ہے، دوسروں نے، مغربیوں نے اتنی ہی زیادہ توجہ کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے قرآن سے لیا ہے سب کچھ، جیسا بعض کہہ دیتے ہیں جذبات میں کہ یورپیوں نے جتنی ترقی کی ہے وہ قرآن پڑھ کے کی ہے، نا ایسے بے سند بات ہے، بے دلیل بات ہے۔ باہر کے اس ترقی میں ان کی کوششیں شامل ہیں، لیکن انہوں نے کچھ بنیادی کام کیے ہیں، وہ درست کام کیے ہیں، جس وجہ سے یہ ظاہری اپنا ماحول، سوسائٹی اپنی کسی حد تک بنا لی ہے۔ درہ نیال کے اس کے اندر بہت فساد ہے۔ اس میں ایک کام جو انہوں نے عمدہ کیا ہے وہ انہی حیات اجتماعی کو توجہ دینا، انفرادی زندگی سے زیادہ اجتماعی زندگی یا اجتماعی سوسائٹی کے اوپر زیادہ توجہ مرکوز رکھنا، اور سوسائٹی کی بنیادوں کو مضبوط کرنا۔ سوسائٹی کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے جو سائنسز تھیں ان کو اہمیت دینا۔ ہم نے ٹیکنالوجی زیادہ پڑھی ہے، انہوں نے سوشیالوجی زیادہ پڑھی ہے۔ ہم ٹیکنالوجی پڑھ کے ان کے ممالک میں جاب ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، وہ سوشیالوجی پڑھ کے ہماری سوسائٹی کو چلانے کے لیے، مینجمنٹ کے لیے آتے ہیں۔ چونکہ ہمیں جب پاکستان جب سرکاری طور پر درخواست کرتا ہے کہ پاکستانی سرحدوں کی حفاظت کی جائے، وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اتنی بڑی فوج ہے، اتنا اس کا خرچہ ہے، اتنے اس کے مسائل ہیں، تو یہ اپنی سرحدوں کی دفاع نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے دفاع؟ کیا مشکلات ہیں اس کو کہ ایک شیطانی طاقت آئے، ایک اسلامی ملک کی سرحدوں کی دفاع کرے؟ چونکہ اس وقت تمام عرب ممالک کی سرحدوں کے محافظ امریکی ہیں، سعودی عرب کی سرحدوں کے محافظ امریکی ہیں، یو اے کی سرحدوں کے محافظ امریکی ہیں، قطر کے سرحدوں کے محافظ امریکی ہیں، بحرین اور کویت، ان کے اندر باقاعدہ امریکی فوج کے اڈے ہیں اور ان کے سرحدوں کے دفاع امریکی کر رہے ہیں۔ پاکستان کو بھی شوق چڑھا ہے کہ یہ تو بڑے محفوظ ملک ہیں، ہم بھی ان کے ذریعے سے اپنی سرحدوں کا دفاع کروائیں۔ وہ جو علوم پڑھے ہیں ان علوم کے نتیجے میں دوسری سوسائٹیوں کو قبضہ کرنے یا ان کے حالات پر کنٹرول کے لیے تیاری ہے ان کی۔ ہم جو علوم پڑھے ہیں ان کے ممالک میں جا کر جاب کے قابل ان علوم نے ہمیں بنایا ہے، ان سوسائٹیوں میں رہنے کے قابل ہمیں ان علوم نے بنایا ہے۔ ہم ویزا لیں اور وہاں پہنچ جائیں اور جا کر ان سے کہیں کوئی جاب ہو تو دے دے مجھے، کسی جگہ کوئی کام ہو، مالی کا کام ہو، ہوٹل میں ہو، برتن دھونے کا کام ہو، کر رہے ہیں اس وقت، کسی پیٹرول پمپ پہ ہی مل جائے کوئی کام، ہوٹل پہ مل جائے کوئی کام۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے پی ایچ ڈی پاکستانی ڈاکٹر فائیو سٹار ہوٹل کا گیٹ کیپر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر مغربی ملک کے اندر، یعنی نہ کہ سنا ہے، ان سے ملے ہیں، بات چیت کی ہے، حال احوال پوچھا ہے، بڑے خوش تھے وہ، اور بتاتے تھے کہ رات، کیونکہ ان کی رات کی شفٹ ہوتی تھی، اور وہ کہتے تھے میں رات کو شیشے کا کیبن، اے سی کیبن ہے، اس کے اندر ساری رات بیٹھا ہوں، یا گرمیوں میں اے سی ہوتا ہے، سردیوں میں ہیٹر ہوتا ہے، اور میں ساری رات بیٹھ کے مطالعہ کرتا ہوں، اپنی تعلیم کے لیے مثلا تیاری کرتا رہتا ہوں۔ بہت خوش تھے وہ کہ ایسی ڈیوٹی پاکستان میں نہیں مل سکتی مجھے کہ ساری رات کیبن، اے سی کیبن میں بیٹھ کر آپ پڑھائی کرتے رہیں، کتنی کتابیں پڑھیں آپ۔ بس ہم جن علوم سے فارغ و تحصیل ہوتے ہیں ان کا یہ آؤٹ پٹ ہے، انہوں نے جو اپنی بنیادیں بنائی ہیں ان کی مدد سے وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ساری دنیا کو چلائیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت ہو، وہ خود حکمران کے طور پر حکومت کریں۔ کس چیز نے ان کو یہ راستہ بتایا ہے؟ ان علوم نے، انہوں نے اس پر زیادہ کام کیا، عرض کیا، یعنی سوشیالوجی پر، معاشریات پر، سماجیات پر ان کے ایکسپرٹ زیادہ ہیں، یعنی یوں کہیں گے بلکہ ہیں ہی انہی کے ہیں۔ مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ابن خلدون نے شروع کیا، پھر جو کچھ اس نے کیا وہی آج تک مسلمانوں نے امانت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کا اضافہ اور کمی نہیں کی کہ اس میں گناہ نہ ہو جائے ہمیں کوئی۔ ایک سوشیالوجی کے ماہر کے مطابق، چونکہ انہوں نے تغیرات اجتماعی کو بہت زیر باس لائے ہیں، وہ یہی آیت جو قرآن کی ہے، تفاسیر قرآن میں بھی مراجعہ کریں، اس کے بارے میں شاید ایک صفحہ بھی نہیں لکھا کسی مفسر نے، ایک صفحہ۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ آیت کریمہ اتنی پرمغز ہے اور اتنی پرمضمون و پرمعنی آیت ہے کہ اس کی تفسیر میں کئی جلدیں لکھی جا سکتی ہیں، کئی جلدیں بلا مبالغہ۔ لیکن آپ تفاسیر، شیعہ سنی تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، ایک صفحے سے زیادہ کوئی کسی نے آگے باس نہیں کی، کم از کم جو میری نظروں سے گزری ہیں جو تفاسیر۔ خب اس کے بجائے اب تغیرات اجتماعی، یعنی انسان کی حیات اجتماعی میں جو تغیرات رونما ہوتے ہیں، مغربی مصنفین کا کام دیکھیں، آپ کو جلدیں ملیں گی، کئی کئی جلدیں ملیں گی، ایک ایک مصنف نے فقط کیا لکھا ہے، کس طرح تغیرات اجتماعی رونما ہوتی ہیں، اجتماعی دگرگونی کیسے رونما ہوتی ہے، اجتماعی چینج کیسے آتی ہے انسان کی حیات اجتماعی میں، کیسے چینج آتی ہے۔ خب ظاہر ہے جو قوم اتنی تگ و دو کرتی ہے، پھر اس کو حق بنتا ہے کہ وہ قبضہ کر لے دوسروں پر۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شامی ناحق ہیں، کوفی حق پر ہیں، لیکن علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، علی علیہ السلام بہت با انصاف شخصیت ہیں، واقعاً با انصاف ہیں، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی کہ تم حق پر ہو، وہ ناحق ہیں، لیکن حق یہ بنتا ہے کہ وہ غالب آ جائیں تم پر، اور وہ آ جائیں گے غالب تم پر، اور وہ آ گئے آخر کار غالب، جس طرح علی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی، ان ناحق لوگوں نے اہل حق پر غلبہ پا لیا، اہل حق کو شکست ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلبے کے کچھ اصول ہیں جو ان کے اندر ہیں، تمہارے اندر نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ تم حق پر ہو۔ یہی معاملہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی ناحق ہیں اعتقادی لحاظ سے، لیکن غلبے کی راہوں پر وہ چل رہے ہیں، ہم غلامی و مغلوبیت کی راہوں پر چل رہے ہیں، اس لیے حق بنتے ان کا سب ساری دنیا پر قبضہ کر لیں، ساری دنیا پر غلبہ پا لیں۔ اس غلبے سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ سنن قرآن و سنن الہی احیاء ہوں۔ اب توجہ کریں، انہوں نے تغیرات اجتماعی میں خوب سیر حاصل بات کی ہے، ہر تغیرات اجتماعی کا نظریہ بیان کیا ہے، تغیرات اجتماعی کی تھیوریاں بیان کی ہیں، تغیرات اجتماعی کے فارمولے بیان کیے ہیں، تغیرات اجتماعی کا فلسفہ بیان کیا ہے، تغیرات اجتماعی کے مراحل ذکر کیے ہیں کہ کس قسم کے اجتماع ہوتے ہیں، ان اجتماع کے اندر تغیرات کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کیسے آتی ہیں، کیسے رونما ہوتی ہیں۔ ہر چند انہوں نے تغیرات اجتماعی کے لیے جو مطالعات کیے ہیں وہ نادرست ہیں، ناپائیدار ہیں، چونکہ انہوں نے تغیرات دیکھ کر ان کے اندر سے نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ شاید یہ تغیر اس وجہ سے آئی ہو۔ جیسے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، پھر اس کو لے جاتے ہیں اسپتال میں اور ڈاکٹر تخمینہ لگاتے ہیں کہ موت کیسے واقع ہوئی ہوگی، خوب ٹٹولتے ہیں، پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، تحقیق ریسرچ کر کے آخرکار اس کو کسی چیز سے چوٹ لگائی گئی ہوگی، حد سے ان کا، کیونکہ جسم میں کوئی ایسی علامت ان کو نظر آتی ہے، کسی چوٹ سے ہوا ہوگا، یہ اس طرح کے حادث و گمان ہیں ان کے۔ یہی کام تغیرات اجتماعی میں بھی، سوشل چینجز میں بھی وہ یہی نظریہ قائم کرتے ہیں۔ یعنی مثلاً فرض کریں انقلاب اسلامی رونما ہوا، انقلاب اسلامی کے بعد بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ کیوں آیا ہوگا، کیسے آیا ہوگا، کہاں سے شروع ہوا ہوگا، کس وجہ سے آتا ہے انقلاب۔ ایک نظریہ ان کا جو زیادہ اکثریت ان کی مانتی ہے، وہ یہ کہ اقتصادی حالات اکثر باعث بنتے ہیں اجتماعی تغیرات کے، اجتماعی تبدیلیاں اقتصادی وسائل و اقتصادی مسائل کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ اس بارے میں بھی ضد و نقیض نظریات ہیں۔ ایک کا نظریہ یہ ہے کہ اقتصادی خوشحالی تبدیلی کا باعث بنتی ہے، دوسرے نے کہا کہ نہ، اقتصادی بدحالی تغیرات کا باعث بنتی ہے، تیسرے نے کہا کہ نہ، اقتصادی یکسانیت تغیر کا باعث بنتی ہے، چوتھے نے کہا کہ نہ، اقتصادی عدم یکسانیت تغیر کا باعث بنتی ہے۔ اس قسم کے متناقض و متضاد نظریات ان کے موجود ہیں، لیکن درائل حال کاوش کی ہے، انہوں نے باقاعدہ کاوش کی ہے کہ کس طرح سے تبدیلی لائی جائے۔ خوب، اب تو ایسی تھیوریاں قائم کی ہیں کہ جن کی بنیاد پر پورے عالم میں انہی اصولوں کی بنیاد پر تغیرات اجتماعی ایجاد کرنے کے لیے باقاعدہ نیٹو بنا کر، فورس بنا کر، لشکر بنا کر نکلے ہیں تاکہ پوری دنیا میں تغیر ایجاد کریں، چینج ایجاد کریں، اور یہ عالمی تغیر کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ کس نے ان کو تھیوری عطا کی ہے؟ ان کے سوشیالوجی کے ماہرین نے، سوشل ماہرین نے ان کو یہ تھیوری بنا کر دی ہے کہ ان بنیادوں پر آپ پورے عالم میں، پوری دنیا میں تغیر ایجاد کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی اہمیت دینے کی طرف اشارہ میں نے کیا تھا کہ وہ کس قدر جدی ہیں، وہ کس قدر سنجیدہ ہیں اس موضوع میں، اور ہم کتنے لاپرواہ ہیں اس حیاتی مسئلے کے اندر۔ ایک مغربی ماہر معاشریات کے مطابق تغیرات اجتماعی کی یہ شرائط ہیں، تغیر اجتماعی ہر قسم کی تبدیلی کو نہیں کہتے، مثلا بارش ہو جائے، خوب اس کو نہیں کہتے تغیر اجتماعی آ گئی ہے، یا ووٹنگ ہو جائے کسی میں، حکومت بدل جائے، اس کو تغیر اجتماعی نہیں کہتے، ایک پارٹی ادھر سے ادھر ہو جائے، ایک سال یا ایک پانچ سالہ ایک پارٹی، دوسرا پانچ سالہ دوسری پارٹی کا ہو، اس کو تغیر اجتماعی نہیں کہتے۔ تغیر اجتماعی کی اپنی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، اس کے مطابق تغیر اجتماعی وہاں ہوتی ہے جہاں یہ چند خصوصیات موجود ہوں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قابل مشاہدہ تبدیلی، قابل مشاہدہ ہو، چشمگیر ہو، نظر آئے، نہ کہ ثابت کرنا پڑے آپ کو، نظر آئے، قابل مشاہدہ تبدیلی نظر آئے اجتماعات کے، اجتماعی زندگی کے اندر۔ دوم یہ کہ ایک معین زمانے کے اندر یہ تبدیلی رونما ہو، زمانہ لگے اس پر، ایک ٹائم لگے اس تبدیلی کے اوپر، ممکن ہے ایک سال لگے، ممکن ہے دس سال لگے، لیکن ایک معین زمانہ، طے شدہ زمانے کے اندر یہ تبدیلی رونما ہو۔ سوم یہ کہ یہ تبدیلی عارضی، ٹیمپریری نہ ہو، وقتی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ چند دنوں کے لیے تبدیلی آئے اور پھر حالات پلٹ کر وہیں پہنچائیں جیسے تھے، بلکہ یہ تبدیلی کسی حد تک بادوام ہو، پائیدار ہو، باقی رہنے والی ہو، یہ تبدیلی دیرپا تبدیلی ہو۔ اور خصوصیت دیگر اس کے اندر یہ ہے کہ یہ انسان کی اجتماعی زندگی پر بہت نمایاں اثر چھوڑے، تبدیلی، یہ تبدیلی اثر ڈالے، یعنی انسان کی اجتماعی زندگی کو دگرگن کر دے، بالکل اس کی کایا پلٹ دے، پہلے اجتماعی زندگی کسی اور ٹریک پر تھی، اس کی راہ ہی بدل دے، اس کا انداز ہی بدل دے اجتماعی زندگی کا۔ اور آخری صفت یہ انہوں نے ذکر کی ہے کہ اجتماعی زندگی، یہ تبدیلی جو اجتماعی تبدیلی کہلاتی ہے، اس کو ہم اجتماعی تبدیلی کہیں گے جو تاریخی ڈگر کو بدل دے، تاریخ کے دائرے کو بدل دے، تاریخ بمعنی سوم، نہ تاریخ بمعنی دوم یا اول، اب ذہن میں رہے آپ کے، تاریخ بمعنی سوم، یعنی وہ تسلسل سرگزشت حیات بشر کا جو چل رہا ہوتا ہے، اس کو تبدیل کر کے کسی اور شکل میں بنا دے، اس کو اپنے جو کچھ آ رہا ہے گزشتہ سے چلتا ہوا، وہ سب ختم ہو جائے اور نیا ایک انداز تاریخ کا آغاز آغاز ہو جائے، ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو جائے، یا تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے اس تبدیلی سے، اس کو اجتماعی تبدیلی شمار کریں گے ہم. ورنہ حکومتیں تبدیل ہوں، حکومتوں کے اندر افراد تبدیل ہوں، وقتی تبدیلیاں آ جائیں، چند ایک حالات منڈی کے بدل جائیں یا فلاں ہو جائیں، اس کو نہیں کہتے اجتماعی تبدیلی. اجتماعی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ ایک سیکولر معاشرہ دینی معاشرہ ہو جائے، دینی معاشرہ سیکولر معاشرہ ہو جائے، ایک غلام معاشرہ آزاد ہو جائے یا ایک آزاد معاشرہ غلامی کی زنجیر میں چلا جائے، اس کو کہتے ہیں اجتماعی زندگی کی تبدیلی. نہ کہ غلام ایک حالت سے بدل کر دوسری حالت میں چلے جائیں، اس حالت سے بدل کر اس حالت میں آ جائیں، اس کو تبدیلی نہیں کہتے. مثلا اس وقت یہ اصطلاح ہے باقاعدہ علوم کے اندر، سائنس کے اندر ہے، طبیعیات میں، موسم بدلنے کو انقلاب کہتے ہیں، انقلاب فصول. علم فلکیات کی اصطلاح ہے، علم حیات کی. یہ یعنی دو دفعہ سال میں انقلاب رونما ہوتا ہے، ہر سال میں دو دفعہ. کب؟ جب سورج، چونکہ سورج سال میں، سال بھر میں دو سمتوں میں رہتا ہے، آپ اگر اپنے سائے سال بھر دیکھتے رہیں تو واضح فرق ان میں محسوس کریں گے آپ. کبھی آپ کے سائے لمبے ہوتے ہیں اور تھوڑے ایک طرف ہوتے ہیں، کبھی آپ کے سائے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور کسی اور سمت میں ہوتے ہیں. مثلا آج کل اگر آپ غور کریں تو شمال و جنوب کے لحاظ سے تو سورج زیادہ مائل ہے کس طرف، کبھی غور نہیں کیا، اتنی فرصت نہیں ہوئی ہے کہ سورج کی طرف دیکھیں، آپ روزے نے اتنا دباؤ ڈالا ہوا ہے. سورج کا جو معمول ہے سال بار طلوع اور غروب ہونے کا، ایک ہی راہ پر طلوع اور غروب نہیں ہوتا، اصل میں زمین بدلتی ہے، سورج نہیں بدلتا، لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سورج بدل رہا ہے. فی الواقع زمین ہے جو اپنا راستہ بدل دیتی ہے. چھ مہینے سورج شمال کی طرف طلوع غروب ہوتا ہے اور چھ مہینے جنوب کی طرف طلوع اور غروب ہوتا ہے، یعنی چھ مہینے قطب شمال کی طرف چلا جاتا ہے، چھ مہینے قطب جنوب کی طرف سورج مائل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جب شمالی سورج ہوتا ہے تو قطب جنوب میں رات ہی رات ہوتی ہے، وہاں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا، اور جب سورج جنوبی ہو جاتا ہے تو قطب شمال میں رات ہوتی ہے، وہاں پر سورج طلوع نہیں ہوتا. قطب شمال میں چھ مہینے کا دن ہوتا ہے اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے، چونکہ سورج چھ مہینے شمالی ہوتا ہے، چھ مہینے جنوبی ہوتا ہے. اصل میں کہا ہے کہ زمین ایسے ہوتی ہے، سورج نہیں ہوتا، یعنی سورج یہ ایک جگہ پر ہے، زمین جو اس کے گرد چکر لگاتی رہتی ہے، اپنا راستہ بدل دیتی ہے، کبھی ادھر سے چکر لگاتی رہتی ہے، کبھی ادھر سے، شمال جنوب میں جہتیں اپنی بدل دیتی ہیں. دو دفعہ سال میں انقلاب رونما ہوتا ہے. انقلاب کیسے رونما ہوتا ہے؟ یعنی جب شمالی سورج واپس لوٹتا ہے، واپس لوٹ کر جب بالکل اس نقطے پہ پہنچتا ہے جہاں نہ شمالی ہوتا ہے نہ جنوبی ہوتا ہے، بالکل درمیان میں آ پہنچتا ہے شمال جنوب کے، اور وہاں سے ایک مرحلہ یا ایک درجہ آگے بڑھتا ہے جنوب کی طرف، اس کو کہتے ہیں نقطۂ انقلاب. یہیں سے موسم تبدیل ہو جاتے ہیں، یہیں سے آپ کے علاقے میں سردی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر چھ مہینے سردی اور خزاں رہتی ہے، یعنی ٹھنڈا موسم، اور پھر اس کے بعد سورج دوبارہ لوٹتا ہے، دوبارہ لوٹ کے پھر دوسری طرف جاتا ہے، بہار اور گرمی شروع ہو جاتی ہے. ان دو نقطوں کو آغاز کہتے ہیں. یہ مثال کیوں دی ہے کہ یہاں تغییر واقع ہوتی ہے عالم ہستی میں، کائنات کے اندر، زمین کے اندر، اور تغییر قابل مشاہدہ ہے، اس کے اثرات زمین کے اوپر واضح و نمایاں ہیں. اس تغییر کے، یہ تغیر اس طرح کا رونما ہوتا ہے کہ ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، حیات آ جاتی ہے. جب یہی تغییر دوبارہ نقطۂ دیگر پر پہنچتی ہے، زمین سو جاتی ہے، مر جاتی ہے، خزاں آ جاتی ہے، برفیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، بہت واضح اثرات موسمی زمین کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں ان تغیرات کے. اسی طرح تغییر اجتماعی بھی جب رونما ہو بہت واضح و نمایاں اثرات ہوتے ہیں. نہیں یہ کہ الیکشن کے نتیجے میں جو ہوتا ہے اس کو اجتماعی تغییر کہتے ہیں، یا الیکشنوں سے کوئی تغییر رونما ہوتی ہے، الیکشنوں سے کوئی تغییر رونما نہیں ہوتی. الیکشنوں سے جو جاری حالت ہے اس کو ثبات ملتا ہے، غلط حالت ہے تو غلط تر کی طرف جاری رہتی ہے یہ چیز۔ اس لیے ان لوگوں نے محنت کی اور ان تغیرات اجتماعی کے اوپر بہت کام کیا، بہت پڑھا انہوں نے، مسلمانوں نے یہ زیادہ زیادہ ہنر کیا ان کی کتابوں کے ترجمے کر کے اپنی یونیورسٹیوں میں اور اپنے تعلیمی مراکز میں پڑھانا شروع کر دیے، جبکہ بنیاد علوم اجتماعی کی قرآن ہے جس طرح سے اشارہ ہوا ہے۔ خوب، یہ سنت تغیر جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے کہ قوموں کی حالتیں اس وقت بدلتی ہیں جب خود بدلنا شروع ہوں، اللہ قوموں کے حالات اس وقت بدلتا ہے جب قوم خود اندر سے بدلنا شروع ہوتے ہیں یا بجائے خود تبدیلی کا آغاز کرتی ہیں، اور اس وقت خدا ان کی مکمل نظام حیات کو بدل دیتا ہے، دونوں طرف، مثبت پہلو کی طرف بھی اور منفی طرف بھی، ہلاکت کی طرف بھی یہ تبدیلی انسان سے شروع ہوتی ہے اور نجات کی طرف بھی یہ تبدیلی انسان سے شروع ہوتی ہے۔ ہلاکت کی طرف تبدیلی انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے اور نجات کی طرف تبدیلی بھی انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے باہر خداوند تبارک و تعالیٰ وہی ماحول ایجاد کر دیتا ہے۔ اس ایک سنت کے اندر کئی سنتیں اور اللہ تعالیٰ کی اسی قانون کے ضمن میں موجود ہیں، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوامل تغییر، اجتماعی حیات اجتماعی انسان میں جو عوامل اسباب باعث تغییر بنتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان خود شروع کرتا ہے تغییر کو، پھر اللہ بدل دیتا ہے۔ اب قرآن مجید نے اس کے نمایاں مصادیق واضح کیے ہیں کہ کہاں سے انسان شروع کرتا ہے اور پھر کیسے خدا اس تبدیلی کو تکمیل کر دیتا ہے جس کا آغاز انسان سے ہوتا ہے۔ ہم کچھ آیات نمونے کے طور پر مشاہدہ کریں گے جو بجائے خود ایک سنت کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور سنت تغییر کا مصداق بھی ہیں، عامل تغییر بھی شمار ہوتے ہیں، انہیں انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔ بھلے ہی کچھ جواب کل سے رہ گئے تھے، اگر ان میں کوئی موضوع سے متعلق سوال ہے تو اسے جواب دیں گے۔ بھلے، یہ ایک سوال کیا انہوں نے کہ علوم نجوم کے ماہرین، علم نجوم کے ماہرین جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں وہ ستاروں کی گردش کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور چونکہ سنن الہی تکوینی کا ربط سنت حیات اجتماعی سے ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی رائے صحیح نظر آتی ہے، تو پھر کیوں دین ان باتوں سے دوری کا حکم دیتا ہے؟ خوب، یہ جنتری پڑھنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، اگر قرآن پڑھا ہوتا تو ایسے نہ سوچتے آپ، چونکہ ہم نے دینداروں نے جو کچھ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے مقرر کیا تھا ہم نے اس کا متبادل خود بنا لیا، ائمہ کے متبادل سیاستدان بنا لیے ہیں، پیر بنا لیے ہیں، قرآن کے متبادل جنتری بنا لی ہے، اور عبادتوں کے متبادل رسومات بنا لی ہیں، ہر چیز کا ایک متبادل کام ہم نے بنا لیا، مساجد کے متبادل دفاتر بنا لیے ہیں، ابھی زیادہ وقت دفتروں میں گزرتا ہے ہمارا، دفتروں سے مراد نہ جاب والے دفتر، دفتروں سے مراد دینی دفتر جو ہیں، تنظیموں کے دفتر، حزبوں کے دفتر، انجمن کے، مثلا مسجد کی مسجد بھی ہے، مسجد کے ساتھ مسجد کی انجمن ہے، انجمن کا دفتر ہے، انجمن والے سارا وقت دفتر میں گزارتے ہیں، مسجد میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں آتے، حزب کے لوگ سارا وقت دفتر میں گزارتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، یہ متبادل چیزیں ہیں۔ علم نجوم دو معنوں میں ہے، ایک علم نجوم یعنی وہ علم جو ستاروں کے متعلق ہے، اسماوی اجرام کے متعلق ہے، جس کو علم حیات یا علم فلکیات کہتے ہیں، وہ بھی ایک سائنس ہے، درست علم ہے دیگر علوم کی طرح، یہ بھی ایک علم ہے جو پڑھتے ہیں اور لوگ اس میں بقید ایک ظاہری علم ہے، دلائل کا علم ہے، تجربی علم ہے، مشاہدے کا علم ہے، جس کی بنیاد پر مطالعات فلکی انجام دیے جاتے ہیں اور اوزاء سماوی اس کے ذریعے سے بیان ہوتے ہیں۔ ایک علم نجوم جو پاکستان ہندوستان میں زیادہ رائج ہے، جس کی مدد سے شادیاں کرائی جاتی ہیں، محبوب ملائے جاتے ہیں، فیل لوگوں کو پاس کرایا جاتا ہے، چور پکڑوائے جاتے ہیں اور جن نکالے جاتے ہیں، اور یہ علم نجوم، یہ نہ یہ ڈکوسلا ہے، یہ علم نہیں ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر انسان کی زندگی کے حالات بتانا، اصل کوئی ربط نہیں ہے ستاروں میں اور ان میں۔ یہ سوال کرنے والے بزرگ نے جو بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اور چونکہ سنن الہی تکوینی کا ربط سنن حیات اجتماعی سے ہے، یہ خود انہوں نے جوڑا ہے، یہ اب انہوں نے اجتہاد کیا ہے یہاں پر کہ سنن حیات اجتماعی کا تعلق سنن تکوینی سے ہے، سنن تکوینی یعنی ستارے، یہیں سے انسان کے اندر جو اعتقادی گمراہی پیدا ہوتی ہے، اس طرح کے یہ نقطے ہوتے ہیں، باریکیاں، یہاں سے بہک جاتا ہے انسان، نہ ستاروں کے سے انسان کی حیات اجتماعی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کی حیات اجتماعی کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک ارادہ انسان سے اور ایک ارادہ خدا سے، اور خدا نے کہا ہوا ہے کہ میں وہی ارادہ کروں گا جو انسان ارادہ کرتا ہے، انسان پہلے ارادہ کر کے اپنا فیصلہ دے گا، پھر اس کے فیصلے کے مطابق میں اپنا فیصلہ دوں گا۔ پس بنابراین ستاروں سے انسان کی زندگی کا کوئی معاملہ مربوط نہیں ہے، ذرا برابر کوئی مربوط نہیں، نہ آپ کی بیماری، نہ آپ کا رزق، نہ آپ کی صحت، نہ آپ کی عبادت، کوئی کام آپ کا ستاروں سے سیاروں سے مربوط نہیں ہے۔ ستاروں سیاروں سے جو کام مربوط ہے وہ یہی کہ منظومہ شمسی کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے، اور زمین اس کا ایک حصہ ہے، ان کا نور آپ تک پہنچتا ہے، اور جو ان کے فزیکل اثرات ہیں یہی رابطہ ہے ستاروں کا آپ کی زندگیوں سے۔ باقی کہ آپ جب پیدا ہوئے تھے فلاں ستارہ کدھر تھا، وہ کہیں تو تھا وہ ستارہ، مثلا جب آپ پیدا ہوئے فلاں بوڑھا کہاں تھا، فلاں بڑھیا کہاں تھی، فلاں گائے کہاں تھی، وہ بھینس کہاں تھی، کہیں تو تھی۔ مثلا کسی کسان کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اس وقت اس کی بھینس بیٹھی ہوئی تھی جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، تو اس کے باڑے میں بھینس تھی اور وہ بیٹھی ہوئی تھی، ادھر بچہ پیدا ہوا، تو بھینس کے بیٹھنے کا بچے کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے؟ یا جب بچہ پیدا ہوا بھینس دو میں لا رہی تھی، جب بچہ پیدا ہوا تو بھینس سو رہی تھی، کیا تعلق ہے اس کا اس سے؟ یہ بے رب چیزیں ہیں، یہ خرافات اسی کو کہتے ہیں، خرافات یعنی غیر مربوط چیزوں کو آپس میں مربوط کر دینا، ربط دے دینا، جس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے اس واقعے سے اس کو اس واقعے کے بانی کر باعث قرار دینا، یہ خرافات ہیں، یہ خرافات ہیں، کوئی ربط نہیں ہے ان کا۔ لہذا نہ انگوٹھیوں کا، نہ ان نگینوں کا، نہ ستاروں کا ان سے، نہ رزق کا، حوادث کا، ایکسیڈنٹ کا، پیدائش کا، کسی چیز کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اور علی علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہے، کہ علی علیہ السلام جنگ پہ جا رہے تھے اور نجومی نے حساب کر کے بتایا کہ آپ کے لیے اس جنگ میں جانا صحیح نہیں ہے، اور امیر المومنین نے اس کی تکذیب کی، وہیں پر جھٹلایا اس کو، اور پھر کہا کہ اگر نہ بھی جاتا تو اب ضرور جاؤں گا تیری تکذیب کے لیے، کہ تو اتنا جاہل ہے، تجھے اپنا نہیں پتا، خود تجھے اپنا نہیں پتا، تو دوسروں کو آسمان کے آلات دیکھ کر مجھے بتا رہا ہے کہ جنگ ہوگی۔ اور اسی جنگ میں امیر المومنین کو بہت کامیابی نصیب ہوئی، جس میں نجومی نے کہا تھا نہیں ہوتی۔ یہ ایک علماء کی مالی مشکلات کے بارے میں ہے، ظاہر موضوع سے مربوط نہیں ہے، وقت بھی گزر گیا اس کا۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں، امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے ایک شرعی مسئلہ پوچھا، امام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اس سوال سے لگتا ہے کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، اس نے کہا کہ اس سے کیسے لگتا ہے کہ قرآن نہیں پڑھتا؟ امام نے فرمایا کہ چونکہ اگر قرآن پڑھتے ہوتے تو قرآن میں بہت واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ بات، یہ مطلب لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے تم قرآن نہیں پڑھتے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو خود قرآن کے اندر واضح لکھی ہوئی ہیں، ہم مطالعہ کریں، غور کریں، دقت کریں، بہت ساری چیزیں سوال نہیں بنتی۔ مثلا بنی اسرائیل جو کہ حضرت موسیٰ کی قوم تھی، ان کو خدا نے کیوں فرعون اور آل فرعون سے نجات دی جبکہ ان میں تغییر بھی ذاتی طور پر پیدا نہیں ہوا تھا، جیسا کہ ان کے بعد نبی خدا کا حکم نہ ماننا؟ اب یہ سارا ماجرا قرآن نے اسی لیے لکھا ہے کہ کس طرح تغییر ہوتی ہے، کس طرح انجام ہے قوم کا، یہ خود ایک سیمپل تھا جو خدا نے متعارف کروایا ہے آپ کے لیے کہ تغییر کس وقت رونما ہوتی ہے، کس وقت نہیں ہوتی۔ اگر ہم غور سے پڑھیں واقعہ بنی اسرائیل اور جو کچھ ہوا، تو ہمیں قانون تغییر الہی بخوبی معلوم ہو جاتا ہے۔ اب ایک سوال ہے جو شاید آج کی گفتگو میں واضح ہو گیا ہے، جو کل کی گفتگو میں شاید نہیں ہوتا، آج وضاحت ہو گئی ہے اس میں. بھلے یہ تو سوال نہیں ہے، درد دل زر لکھا ہے، شعر لکھا ہے انہوں نے کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمان روزانہ سحری کھانے کے لیے تو 2 بجے بیدار ہو جاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ کون سی سنن الہی کار فرمائے کہ 65-60 سالہ ذلت کی زندگی گزارنے کے باوجود بیدار نہیں ہو رہے. درست لکھا ہے آپ. ماہ رمضان میں ایک جگہ تبلیغ کے لیے گئے، وہاں تو سحری کے لیے جگاتے تھے، مسجد سے اعلان ہوتا تھا کہ حضرات سحری کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جائیں. حضرات سحری میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، حضرات سحری میں 1/2 گھنٹہ ہے، حضرات سحری ختم ہونے والی ہے. 30 دن پورے انہوں نے ایک دفعہ بھی خواتین کو خطاب نہیں کیا، حضرات کو کہتے تھے کہ حضرات سحری کا وقت ہو گیا ہے، حالانکہ حضرات سوئے ہوتے ہیں، خواتین اٹھتی ہیں سحری پکانے کے لیے، لیکن انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ خواتین و حضرات سحری کا وقت ہو گیا ہے، ہمیشہ حضرات کو خطاب کرتے تھے. سحری کے لیے بھی پرانا طریقہ ڈھولک سے جگایا جاتا ہے. آج کل معلوم نہیں یہ ڈھولک بجانے والے کدھر چلے گئے، شاید انتخابات کی تیاریوں میں مشغول ہیں. یہ ڈول سے سحری کرنے والوں کو جگایا جاتا تھا، اب اتنی ڈھولک چاہیے جو ذلت کی زندگی سے بھی ان کو جگائے. اب یہ سوال تو نہیں ہے عثمان عمی، یعنی ایک کہیں اپنی فہم کا شاید اظہار کیا ہے انہوں نے کہ خداوند متعال نے اتنی واضح آیات میں انسان کی پستی و کمال کے قوانین بیان کیے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے کہ آج مسلمان و خاص کر شیعہ دن بدن مغلوب تر ہوتے جا رہے ہیں، کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم فقط عزاداری مجالس برپا کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ذمہ داری ادا ہو گئی ہے اور اسی حالت پر خوش ہیں کہ ہمیں مجالس و عزاداری کر دی جاتی ہے، جبکہ ہم واضح طور پر قوانین الہی کی مخالفت کرتے ہیں کہ موجودہ حالت پر راضی ہیں، تبدیلی کا کوئی سامان نہیں کرتے، اور ہمارے علماء بھی اکثر صرف مصلحین کا کردار ادا کر رہے ہیں نہ کہ تبدیلی کا، یعنی تغییر کے طالب نہیں ہیں. وضاحت کر دیں، واضح ہے، اس میں مزید وضاحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. البتہ یہی مجالس اگر بیداری کے مجالس ہو جائیں، یہی عزاداری اگر بیداری کی عزاداری ہو جائے، اور واقعاً جو قانون الہی ہے، سنن الہی، ان کے مطابق عمل شروع ہو، یہ قوم دوسری تمام قوموں سے زیادہ آمادہ ہے تبدیلی کے لیے. پاکستانی قوم دنیا کی ہر قوم سے زیادہ آمادہ تر ہے، لیکن مشکلات اس کی کچھ ایسی ہیں جس سے تبدیلی نہیں ہو رہی. اقدار و ویلیوز کی وضاحت کریں، اس کے لیے آپ کو اقدار عاشورہ پڑھنی پڑے گی کتاب، وہاں پر اقدار کی وضاحت کی گئی ہے، یا کوئی سی ڈی لے لیں. بھلے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو قوم تبدیلی چاہتی ہے اللہ اس قوم کو تبدیل کرتا ہے، تو فلسطینی قوم کو تو کب سے تبدیلی لانا چاہتی ہے، پھر وہ کیوں تبدیل نہیں ہوتی؟ تبدیلی چاہتی ہے نہیں، تبدیلی لاتی ہے. جو قوم تبدیلی لاتی ہے اللہ اس کو تبدیل کرتا ہے، نہ جو تبدیلی چاہتی ہے. چاہتے تو سب ہیں، اور فلسطینی بھی جس طرح کی تبدیلی چاہتے ہیں اس طرح کی آئی ہوئی ہے، اس طرح کے تبدیل ہو گئے ہیں. اب اس سے آگے جو تبدیلی چاہیے اس کے ذریعے انہیں اور تبدیلی کی مزید ضرورت ہے، نہ کہ جو آرزو تبدیلی کرتے ہیں خدا انہیں تبدیل کرتا ہے، نہ جو واقعاً تبدیلی کی طرف آتے ہیں، بڑھتے ہیں، خدا انہیں تبدیل کرتا ہے. بھلے یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر تکلیف نہ ہو تو وہ موسم والی مثال میں انقلاب میں 6 ماہ جنوب اور 6 ماہ شمال کے بعد جو جگہ بتایا تھا اس کو پھر ایک بار بیان فرمائیں. وہ کہتے ہیں کسی لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو جوان ہو گیا تھا لیکن شادی بھی نہیں ہو رہی تھی اور شادی کی بات بھی نہیں ہو رہی تھی اس کے بارے میں. تو ایک دن اس کی ماں نے اس کے باپ سے کہا کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی کوشش کرنی چاہیے ہمیں کوئی شادی کے لیے اس کے لیے. تو باپ نے کہا کہ کس سے شادی کریں، ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شادی پہ خرچہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو کیسے شادی کریں؟ تو ماں نے کہا کہ وہ جو بھینس کا بچہ ہے کٹا وہ یہ بیچ کے بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہ لڑکا دوسرے کمرے میں سن رہا تھا ماں باپ کی بات۔ یہ پھر اس کے بعد ماں باپ موضوع بدل کے کسی اور گفتگو میں پڑ گئے تو اس کمرے سے بچہ بولا کہ پھر وہی کٹے والی بات جاری رکھیں، پھر وہی وہ کہاں پہنچتی ہے پھر۔ بولے بھلے، یہ عرض کیا تھا کہ سورج، آپ مشاہدہ بھی کریں، انقلاب موسم جس کو کہتے ہیں نا، موسم میں سال میں دو دفعہ نقطۂ انقلاب پہ پہنچتا ہے سورج۔ چھ ماہ شمال کی طرف ہوتا ہے، چھ ماہ جنوب کی طرف ہوتا ہے سورج، اور دو دفعہ وہ نقطۂ مرکزی جو ہے اس کو کراس کرتا ہے سورج۔ یعنی ایک جب موسم بدلتا ہے اس وقت کیا دن ہوتا ہے، 21 مارچ کو، یہ ہوتا ہے 21 مارچ کو سورج شمالی ہو جاتا ہے، یہ انقلاب شمس یا انقلاب موسمی شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے موسم بدلنا شروع ہو جاتا ہے 21 مارچ کو۔ پھر اس کے بعد 6 ماہ تک رہتا ہے، 6 ماہ کے بعد 21 مارچ کے بعد کیا آتے ہیں، 6 ماہ بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ بھلے 21 ستمبر کو پھر واپس جنوبی ہو جاتا ہے، اور اس وقت قطب جنوب کی طرف طلوع غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خط استوا ہے، خط استوا زمین کے ارد گرد ہے، اس خط استوا کے مثلا فرض کریں یہ زمین ہے، اگر یہ زمین ہے تو اس زمین کے ایک فرضی خط ہے اس طرح سے، یہ خط استوا، اس خط استوا کے اس طرف قطب جنوب، اس طرف قطب شمال ہے۔ سورج جو طلوع ہوتا رہتا ہے یہاں پر زمین کے، یہ 6 مہینے اس طرح طلوع و غروب ہوتا ہے، اس طرح ادھر طلوع و غروب ہوتا رہتا ہے، اس حصے میں یہ خط استوا ہے، 6 مہینے ادھر طلوع و غروب ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ادھر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں پر اوپر آ کے طلوع و غروب ہوتے ہیں تو پھر ادھر مائل ہو جاتا ہے، ادھر طلوع و غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل ادھر ہے سورج، یہاں سے جب ادھر آ جائے گا ستمبر میں تو پھر سردیاں شروع ہو جائیں گی، جب ادھر آتا ہے تو بہار اس علاقے میں، اس خطے میں بہار شروع ہو جاتی ہے، اس علاقے میں موسم اور ہو جاتا ہے۔ یہ کسی اور جگہ کی ہمارے موضوع سے متعلق نہیں تھا، صرف انقلاب و تغیر موسم کے لیے اس مثال کو ذکر کیا۔ جو اصول انقلاب کے لیے تھے، موجودہ حالت سے عدم رضایت اور نیا نظام پیش کرنا جن کے نتیجے میں مکتبی تبدیلی آتی ہے، تو سنن تغیر کا نظام انداز بھی اسی روش کے تحت نہیں ہوگا، بل ایسے ہی ہوگا۔ یعنی وہ جو مراحل انقلاب ہیں وہ کیا ہے، یغیرو ما بانفسہم ہے، انقلاب کے جو اصول پڑھائے گئے ہیں آپ کو کہ انقلاب کس طرح رونما ہوتا ہے، مراحل ابتدائی کیا ہیں اس کے، یہ گویا تفسیر ہے کس کی، حتی یغیرو ما بیان۔ اس لیے کہا تھا کہ اس آیت کی تفسیر میں کئی جلد تفسیر کی لکھی جا سکتی ہیں، اتنی پرمغز و پرمانہ آیت ہے، اتنی عالیشان آیت ہے یہ، یعنی حتی یغیرو ما بانفسہم، یہ ساری تفصیل ہے جو آپ کو پڑھائی گئی تھی پہلے۔ پھر اس کے بعد جو خداوند تبارک و تعالیٰ تبدیلیاں ایجاد کرتا ہے وہ ان اللہ یغیرو ہے، ان اللہ یغیرو وہ اور چیز ہے، وہ اس کے نتیجے ہیں، حتی یغیرو ما بانفسہم وہ تحریک انقلاب ہے، تحریک انقلاب انسان شروع کرے تو انقلاب خدا کامیاب کرتا ہے، ورنہ کسی ایسی قوم کو انقلاب کا حامی ہونے کی وجہ سے یا انقلاب میں شک کرنے کی وجہ سے خدا کبھی بھی انقلابی نہیں بنا دے۔ اب اس وقت پاکستانی خوب انقلاب کے بارے میں شک ہے ان کو، اور ایسی شکاک قوم کو خدا نہیں دیتا انقلاب۔ حیات اجتماعی کے لیے ماحول کی ضرورت ہے، وہ ماحول کس طرح پیدا ہوگا؟ خوب حیات اجتماعی تو حاصل ہے ہمیں، ہماری حیات اجتماعی ہے، انسان جتنے بھی انسان زمین میں رہ رہے ہیں حیات اجتماعی گزار رہے ہیں، منتہا یہ حیات اجتماعی خاص روپ ہیں، شکلیں ہیں اس کی، ان شکلوں کو بدلنا ہے۔ اس وقت ہم پاکستان میں ایک حیات اجتماعی بسر کر رہے ہیں، لیکن یہ حیات اجتماعی نامطلوب حالت میں ہے، اس کو مطلوب حالت میں لانے کے لیے تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تبدیلی خود انسان سے شروع ہوگی، ہم سے شروع ہوگی، پھر خداوند تبارک و تعالیٰ وہ مطلوبہ تبدیلی ایجاد کرے گا، ورنہ یوں نہیں ہے کہ حیات اجتماعی کے لیے ہمیں کسی اور ماحول کی ضرورت ہے۔ خود حیات اجتماعی موجود ہے لیکن ریوڑ کی شکل میں ہے، یا ناموزوں ہیں، گمراہی کی راہ پر ہے، تباہی کی راہ پر ہے۔ جو نامطلوب شکلیں ہیں حیات اجتماعی کی وہ ہیں، امت کی شکل خود بنانی ہے ہمیں، یا امت ہمیں خود بننا ہے اس حیات اجتماعی میں۔ فقیر لوگ یا وہ شاہ صاحبان جو تعویذات وغیرہ دیتے ہیں، کیا ان تعویذات سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ شاہ صاحب کی بدل جاتی ہے، جن کو تعویذ دیتے ہیں ان کی نہیں بدلتی، شاہ صاحب کی بدل جاتی ہے۔ چونکہ ہر تعویذ کے بدلے میں اگر لوگ 100 روپے ہی دیں ان کو، تو شاہ صاحب کی روزانہ اگر 10 تعویذ دیں تو 1000 روپیہ روز کی آمدن ہے۔ مہینے میں اگر شمار کریں تو 30,000 روپیہ ان کی مہینے کی آمدن ہے، ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ لیکن یہ جو لکھتے ہیں اس سے کسی کی تقدیر نہیں بدلتی، یعنی کہ ایک بد انسان کو ایک اچھا انسان بنا دیں، نہ، نہیں ہو سکتا، یہ قانون خدا کے خلاف ہے۔ کسی تعویذ سے کوئی برا انسان اچھا انسان نہیں بنتا۔ دعا ہے، لیکن دعا بھی تغییر کا ایک سبب کے لیے ہے۔ مثلا ہم یہ دعا کرتے ہیں خدایا فلاں کو بدل دے، تو دعا جب قبول ہوتی ہے تو وہی قانون الہی کے مطابق ہوتی ہے دعا، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اسباب تبدیلی ایجاد کرتا ہے، وہ بدلنا شروع ہوتا ہے، پھر خدا اس کو بدل دیتا ہے۔ دعا اور چیز ہے، تعویذ سے کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ایک نافرمان بیٹے کو فرمان بردار بنا دیں اور اسی طرح کہ دوسرے کام، کیا ان تعویذات کا واقعی اثر ہوتا ہے؟ نہ خیر، کوئی نافرمان تعویذ سے فرمان بردار نہیں بنتا، دعا ہوتی ہے۔ بھلے دعا کریں، دعا سے کیا ہوتا ہے؟ خداوند تعالیٰ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے، اس نافرمان کو سمجھا دیتا ہے، کوئی بندہ کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی ٹھوکر لگتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی اس کی زندگی میں ایسا سبب پیش آ جاتا ہے جس سے متوجہ ہو جاتا ہے کہ میں غلط راہ پر جا رہا ہوں، یہاں سے ٹھیک ہو جاتا ہے وہ۔ لیکن دعا جادو کی طرح نہیں ہے کہ ادھر سے پھونک مارو اور وہ پھونک ٹھیک کر دیتی ہے اس کو، نہ۔ دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اپنے اسباب کے ذریعے سے یہ کام انجام دے، نہ کہ جادو کی طرح دعا اثر کرتی ہے پھونک مارنے سے۔ حضرت موسیٰ کی ولادت کے بارے میں جن لوگوں نے پیشنگوئی کر کے فرعون کو بتایا، جس پر فرعون نے رد عمل دکھایا، یہ کس قسم کی پیشنگوئی تھی؟ غالباً انہیں نجومی کہا گیا ہے۔ خوب، ایسے کاہن، غیب گو لوگ، جو جن کا کام تھا مثلا ایسی خبریں دینا، یہ قدیم زمانے میں کہانت باقاعدہ ایک پیشہ تھا، شغل تھا، ان کو کہتے ہی کاہن تھے، درباروں میں رکھے ہوتے تھے انہوں نے، جو یہ پیشنگوئیاں کرتے تھے، اس طرح کی خوابوں کی تعبیریں کرتے تھے، یہ نجومی ہی تقریباً ہوتے تھے۔ لیکن یوں نہیں کہ وہ جو بتاتے تھے وہ درست باتیں ہوتی تھیں، ایک پیشہ تھا، مثلا 100 باتیں کرتے تھے، ایک ایک تکا تیر لگ جاتا تھا ان کا اتفاقاً، جس طرح ابھی یہ تعویذ دینے والے 1000 تعویذ دیتے ہیں، ایک آدمی اسپرین سے ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے تعویذ سے ٹھیک ہوا ہے، چونکہ جو تعویذ لینے جاتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا فرض کر لیں کہ عورت ہے، بچہ پیدا نہیں ہوتا، علاج بھی کرا رہی ہوتی ہے، دعا بھی کرا رہی ہوتی ہے، تعویذ بھی لے کر آتی ہے، وہ ممکن ہے علاج کے ذریعے سے صاحب اولاد ہو جائے، لیکن شکرانہ پیر صاحب کا ادا کرتی ہے جا کر، ڈاکٹر کا نہیں کرتی جس نے اس کو دوا دی تھی۔ تو یہ ایک تصادف کہتے ہیں، اتفاق، کہ ادھر یہ کام کرتے تھے، ادھر ایک اور سبب، وہ اپنا اثر دکھاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اس نے کیا ہے، نہ۔ اب خود اول فرعون کے بارے میں، کہ فرعون کو لوگوں نے بتایا تھا اور اس نے اس خواب کی وجہ سے یا پیشنگوئی کی وجہ سے بچوں کا قتل عام شروع کیا ہوا تھا، ایسے نہیں تھا۔ چونکہ موسیٰ جب پیدا ہو چکے تھے پھر بھی اس نے قتل جاری رکھا۔ اس واقعے میں یہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ نجومیوں نے بتایا ہوا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا، اور اس نے بچے قتل کروانا شروع کر دیے کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو۔ خب جب موسیٰ نے باقاعدہ فرعون کے خلاف قیام شروع کیا، اس کے بعد بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد بھی وہ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ یہ قتل ابناء و استحیاء النساء، یہ اس کی پالیسی تھی غلام قوم کے بارے میں، نہ کہ نجومیوں کے کہنے پر اس نے یہ شروع کیا ہوا تھا۔ یہ فرعونیت کا نتیجہ تھا، نہ کہ نجومیت کا نتیجہ تھا، فرعونیت کا نتیجہ۔ فرعون جہاں بھی ہوں یہ کام کریں گے، یقتلون یذبحون ابناءہم ویقتلون یستحیون نساءہم۔ اس سوال کچھ میری سمجھ سے بالا ہو رہا ہے، جسمانی خواہشات کو مد نظر رکھ کر معاشرے تشکیل دینا اور انہی خواہشات کو بنیاد بنا کر معاشرہ ڈیزائن دینا تو بہت ہی آسان ہو شاید، کیونکہ یہی خواہشات تو نمایاں ہیں ہر شخص میں، لیکن جسمانی خواہشات سے ماورا ہو کر روحانی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے انفرادی طور پر لوگوں کا آگاہ ہونا اور معاشرے سازی تو بہت مشکل ہے، کیونکہ ظاہری محرک نہیں ہے۔ بے شک مشکل ہے پر ناممکن نہیں، ہم پر امید ہیں، لیکن دوسرے فقوں سے تعلق رکھنے والے کو اس حوالے سے کیسے بیدار کریں، اس بارے میں ابھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یعنی شاید مقصود یہ ہے کہ اگر ہم الہی معاشرہ تشکیل دیں، دنیاوی معاشرہ تشکیل دیں اگر، جو عیش و عشرت ہو، جیسے حیات اجتماعی ہے، مثلا جیسے پاکستان آزاد ہوا اور ابھی جو بن چکا ہے، ایسا پاکستان بنانا بہت آسان ہے، لیکن جو علامہ اقبال پاکستان چاہتے ہیں وہ مشکل ہے، واقعی مشکل ہے۔ یعنی ایک ایسی قوم جس کی ساری آرزوئیں، جس کی تمنائیں، جس کی خواہشات سب مادی ہوں، شکم، لذت، عیش اور اقدار کی طرف متوجہ نہ ہوں، جسے صرف راشن کی فکر ہو اور عزت کی فکر نہ ہو اور سربلندی کی فکر نہ ہو، ویلیوز کی طرف متوجہ نہ ہو، وہ معاشرہ بنانا بہت آسان ہے۔ جیسا یعنی پاکستان، جو پاکستان ابھی بن چکا ہے، یہ پاکستان آسان ہے بنانا۔ علامہ اقبال جو پاکستان چاہتے ہیں وہ کس بنیاد پر ہے؟ آزادی، استقلال، عزت، خودی، ان چیزوں پر استوار ہے کہ جس میں انسان فقر سے لاپرواہ ہے لیکن ذلت کی بہت پرواہ ہے۔ اس فقر برداشت کر لیتا ہے، ذلت برداشت نہیں کرتا۔ اس وقت جو الٹ ہے، اس وقت فقر برداشت نہیں ہوتا، ذلت برداشت ہو رہی ہے۔ یعنی ان اقدار کی بنیاد پر الہی معاشرہ بنانا یا علامہ اقبال کا پاکستان، یہ بنانا مشکل ہے، دشوار ہے۔ کب ہوگا ممکن؟ جب اس کے لیے اتنی آگہی انسان کے اندر آ جائے، اتنی بیداری انسان کے اندر آ جائے کہ وہ اس کام کے لیے تیار ہو جائے، اہمیت دے کہ میرے لیے اقدار زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، جان سے زیادہ اہمیت انسان کے لیے اقدار کی ہے، اس وقت انسان اس معاشرے کی طرف تیاری کر سکتا ہے۔ اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ خدا اس وقت کسی قوم کی حالت بدلتا ہے جب خود قوم بدلتی ہے، اور قوم جب بدلتی ہے تو بیداری سے شروع ہوتی ہے، بدلنے کی علامت بیداری ہے، قوم کے بدلنے کی علامت الیکشن نہیں ہے، قوم کے بدلنے کی علامت بیداری ہے۔ بیداری کا مطلب بھی جلسے جلوس نہیں ہے، بصیرت، آگہی، تشخیص، شناخت، درست اور نادرست میں فرق، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہی لوگ جھنڈے اٹھا کے کبھی اس پرچم کے نیچے، کبھی اس سیاستدان کے پیچھے، کبھی اس پارٹی کے پیچھے، کبھی اس پارٹی کے پیچھے، جو بھی پرچم اٹھائیے اس کے پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں، یہ بیداری نہیں ہے۔ بیداری کا مطلب ہے کہ انہیں آگہی ہو کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، ہزار راستے نادرست موجود ہوں لیکن نہ جائے ان کے پیچھے، اور درست کی طرف متوجہ رہے، تشخیص دے کہ درست راستہ کون سا ہے، اس وقت انسان تحمل کرتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں ایرانی قوم، پوری دنیا نے اس کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، پاکستان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، آزاد ہے، ایرانی قوم کے اوپر پابندی ہے، اور اس قدر مہنگائی ہے یا دباؤ ہے اس قوم کے اوپر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت مثلا ماہ رمضان ہے، وہاں پر ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے خریداری جتنی آپ کے لیے آسان ہے. ایک آزاد ملک جس کی تجارت آزاد ہے، جس میں ہر چیز آزاد ہے، اس کے اندر یہ دیکھیں مہنگائی کا یہ عالم ہے، اور ایک ملک جس نے ساری دنیا نے اس پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اپنی بندرگاہیں استعمال کرنے نہیں دیتے. مثلا ایرانی جہاز اڑ کے جاتا ہے کسی ملک میں، اس کو پٹرول نہیں دیتے. مثلا ایران ایئر کا طیارہ جب پاکستان آتا ہے تو یہ اس کو پٹرول نہیں دیتے یہاں پر، حالانکہ قانون ہے پوری دنیا کا کہ آپ ایئر لائنوں میں آپس میں معاہدہ ہوتا ہے یا ممالک کا معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ ایئر لائن جب جائے گی اس ملک میں اس کا فیول ختم ہوتا ہے، یہ دیں اس کو، وصول کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، مفت نہیں دیتے اور بہت مہنگا فیول دیتے ہیں، لیکن ایرانیوں پر پابندی نہیں لے سکتے. کوئی چیز معمولی سوئی تک ایران نہیں بیچ سکتے، نہ تجارت کر سکتے ہیں. جو بینک ایران کا اکاؤنٹ کھولے گا اس بینک کو بند کر دیتے ہیں. ابھی تازہ امریکہ نے چائنا بینک بند کر دیا. ظاہر سی بات ہے کہ دباؤ ہوتا ہے ان پابندیوں کا، شدید دباؤ ہوتا ہے. کیوں برداشت کریں یہ پابندیاں اور کیوں یہ دباؤ برداشت کریں، یہ مہنگائی اور سختی کیوں برداشت کریں ہم؟ کسی ارزش و ویلیو کی خاطر، کسی خاطر انسان یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے. جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے پیاس برداشت کی، وہ کیا چیز تھی جس کی خاطر پیاسا رہنا چاہیے؟ وہ کیا چیز تھی جس کی خاطر بھوکا مرنا چاہیے؟ وہ کیا چیز ہے جس کی خاطر بچے قربان کرنے چاہیے؟ ہم نے تو جو سیکھا ہے اس کی خاطر کہ بچوں پر سب کچھ قربان کر دو، پیٹ پر سب کچھ قربان کر دو، پیاس پر سب کچھ قربان کر دو، بھوک پر سب کچھ قربان کر دو، دین قربان کر دو، دین چھوڑ دو، پیٹ بھرو اپنا، یہ ہمارا دین ہے. لیکن امام حسین السلام کی کیا چیز تھی جس کی خاطر بچے قربان ہو رہے ہیں؟ کیا چیز ہے جس کی؟ امام حسین السلام سے کیا مانگتے ہیں؟ بیعت کرو. خوب کر لیں بیعت، روٹی تو ملے گی، پانی تو ملے گا. شیرخوار بچہ پیاسا ہے، خوب پانی ملنا چاہیے اس بچے کو، کیوں نہیں مل رہا؟ چونکہ باپ بیعت نہیں کر رہا. خوب کر لو بیعت، بچہ بچا لو اپنا. نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں ہیں جس جو بنیاد بنے جب، اور تبدیلی ان بنیادوں پر ہے. یہ مشکل ہے، یہ بھی آسان اس وقت ہوتی ہے جب بیداری آ جائے. اگر بیداری نہ ہو، انسان شکم پرست ہو اور حسین حسین کرے، پھر بہت مشکل ہے. آپ نے عرض کیا ہے کہ کسی دوسروں کے ہاتھوں سے تبدیلی اگر کوئی قوم چاہیں تو خدا ان کو تبدیل نہیں کرتا. مثلا پاکستان امریکہ کے ذریعے اقتصادی تبدیلی کو چاہیں اور امریکہ ان کی اقتصادی یا علمی تبدیلی کو تبدیل کرتا ہے، تبدیلی کو تبدیل کرتا ہے، تو کیا یہ تبدیلی نہیں ہے؟ کچھ کہنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، شاید اسی نقطے سے مربوط ہے جو کہا تھا کہ وہ قوم جو خود تبدیلی، اپنی بذات خود تبدیل ہو، اللہ اس کو تبدیل کرتا ہے، لیکن بذات خود نہ کرے، دوسرے اس کے لیے کچھ کریں، خدا اس قوم کے حالات نہیں بدلتا. اب سوال کیا کرنا چاہتے ہیں معلوم نہیں ہے. سنت الہی یہ بیان کی تھی کہ جب تک کوئی قوم بذات خود، بجائے خود، ہمسیلف نہ بدلے، اس وقت تک خدا اسے نہیں بدلتا. دوسرے معنی کے مطابق اسے خود بدلنے کی ضرورت ہے، بجائے خود و بذات خود، بے انفسہم، یعنی اسے بذات خود بدلنے کی ضرورت ہے. باقی بعد میں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.